إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اس سے پہلے کہ میں درس کا آغاز کروں، میں معذرت چاہتا ہوں بھائیوں سے، ساتھیوں سے، مجھے پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، بلکہ زیادہ ہی دیر ہو گئی. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات میں لمبی زیادہ نہیں کرتا، اور انشاءاللہ آئندہ ایسے غلطی نہیں ہوگی. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے یہ درس جاری ہے، اور جیسے بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ آج کے درس میں اور آئندہ درس میں دو مجلسوں میں مجمل عقیدہ، یہ اجمالی طور پہ عقیدہ کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد بیان کریں گے. تو آج کے درس میں اجمالی عقیدہ، اور اجمالی عقیدہ بیان کرتے ہوئے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اصول اور قاعدے کی بنیاد پر اسے میں بیان کروں، پوائنٹ بنا کے، ایک دو تین چار، ایسے ہی تقریباً 50 پوائنٹ ہیں، جتنی آج کے درس میں ہو سکتے وہ کرتے ہیں، اور جو باقی رہ جائیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. سب سے پہلا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کا مصدر جو ہے، عقیدے کی بنیاد جو ہے، وہ کتاب اور سنت اور اجماع سلف صالحین، اسی سے ہم اپنا عقیدہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ کسی امام کا قول، کسی فقیر یا کسی پیر کا قول ہم نہیں لیتے اگر اس میں کسی کا اجماع نہیں ہے. اور اجماع یہ سمجھنے کہ صرف صحابہ کرام کے دور کا اجماع مقصود نہیں ہے، اجماع کا مقصود یہ ہے کہ ہر دور میں اگر مسلمان علماء کا اس دور میں ان کے کسی بات پہ اجماع ہو جاتا ہے تو اجماع قابل حجت ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. دوسرا اصل جو ہے، جو کچھ بھی قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ثابت ہوا وہی ہمارے لیے دین ہے، چاہے یہ حدیث احاد کیوں نہ ہو، کیونکہ کچھ مخالفین فرقے جو ہیں جیسے آگے بیان ہوگا وہ احادیث جو ہیں ان کو عقیدے میں قابل قبول نہیں سمجھتے، اور یہ بات درست نہیں. قرآن مجید کی آیات پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو چیز قرآن مجید میں ثابت ہو چکی ہے وہاں سے ہم عقیدہ لے سکتے ہیں، لیکن کچھ مخالف گروہوں نے جو گمراہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف متواتر احادیث، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صرف متواتر احادیث ہی، متواتر احادیث سے ہی ہم عقیدہ لے سکتے ہیں، جو احاد ہیں ان سے ہم اپنا عقیدہ نہیں لیتے. اور متواتر اور احاد جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں، متواتر حدیث وہ حدیث ہے جس میں ہر زمانے میں اتنی لوگوں کا اجماع ہو اس بات میں جو وہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں، کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو، یعنی ان کی تعداد ان گنت ہے. یہ اس کا واسطہ ہے متواتر روایت کی، جو تعداد راویوں کی وہ ان گنت ہے، آپ گن نہیں سکتے، اور جو احاد ہیں آپ انہیں گن سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے 10 سے کم بیان کیا ہے، بات درست نہیں ہے. محققین محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ احاد وہ حدیث ہے جس کے آپ راوی کی تعداد آپ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، اور اس کے قسمیں ہیں، مشہور ہے، غریب ہے، عزیز ہے. یہ وقت نہیں کہ میں یہ تفصیل بیان کروں، لیکن احادیث سے بھی ہمارے عقیدے کے اصول بیان کیے جا سکتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کی دلیل بن سکتے ہیں. اور اس کی مثال میں جیسے بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں، یہ نزول کی حدیث جو ہے یہ احاد حدیث ہے، متواتر نہیں ہے. اور جو مخالف گروہ ہیں معتزلہ اور جہمی اشاعرہ وغیرہ، یہ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک ان کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، کما یلیق بجلالہ و عظمتہ سبحانہ و تعالی، مخلوق کی طرح نہیں نازل ہوتے، مخلوق کے لیے اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے، لیکن خالق کے لیے سبحانہ و تعالی ضروری نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی طرح ہی نازل ہوں، کیسے نازل ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن نازل ہوتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے، تفصیل ان شاء اللہ آگے بیان کرتے ہیں. نمبر تین، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سلف صالحین کا سہارا لیا جائے، جیسے پچھلا درس جو تھا وہ پورے اسی اصل پہ تھا. نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، یہ دین کامل ہے، اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں اور تام ہے، اس میں کمی کی گنجائش نہیں. جس نے اس دین میں زیادتی کرنے کی کوشش کی یا کمی کرنے کی کوشش کی تو وہ گمراہ ہے، چاہے کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، دین میں تبدیلی کسی کے لیے جائز نہیں. نمبر پانچ، اسلام کا مطلب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنا سر خم کر کے جو بھی بات قرآن و حدیث میں ثابت ہو جائے اس کو قبول کر لینا اور اس پہ عمل کرنا، ظاہرا و باطنا. ظاہری طور پر جیسے عبادات ہیں ساری، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ظاہری عبادات ہیں، و باطنا اور باطنی طور پہ بھی جو عقائد ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث سے اسی طریقے سے، جیسے نماز ہم پر فرض ہے اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کرتے ہیں، عقائد میں بھی ہمارا یہی حال ہونا چاہیے، دونوں فرق نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ ظاہری طور پر ہم عبادات احادیث کی بنیاد پہ کرتے ہیں لیکن باتوں کا ہمارے عقائد دوسرے ہوں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے. نمبر چھ، العقل الصریح موافق للنقل الصحیح، جو صحیح عقل ہے وہ صحیح نقل کے مخالف نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ صحیح عقل ہو، عقل میں کوئی خرابی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جس نے یہ شریعت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس نے عقل کو پیدا کیا، دونوں میں تعارض نہیں ہو سکتا، بشرط یہ کہ عقل سلیم ہو. اور سلیم عقل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قال اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نصب عینین اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور قدم قدم پر ان دونوں کی روشنی میں اپنا قدم اٹھائے، اپنی زندگی گزارے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں جس نے بھی اپنی عقل کو نقل کیا ہے، قرآن حدیث کو یاد رکھیں، وہ اصلی نقل کی بات نہیں ہے، نقل یعنی قرآن اور حدیث، جس نے بھی اپنی نقل کو قرآن اور حدیث سے بہتر سمجھا وہ گمراہ ہوا. شیعہ عقائد دیکھیں، سب سے پہلے آپ اصول و کافی دیکھیں، جو سب سے پہلا باب ہے وہ عقل کے بارے میں ہے. اسی طریقے سے اشعری کی کتاب دیکھیں، معتزلہ کی کتابیں دیکھیں، سب سے پہلے جو باب ہوتے وہ عقل کی بات کرتے ہیں، بعد میں ایمانیات پہ آتے ہیں. لیکن اہل سنت اور جماعت کی کسی اب کتاب کو دیکھیں عقیدے کے معاملے میں، سب سے پہلے ایمان کے مسائل بیان ہوتے ہیں، توحید کے مسائل بیان ہوتے ہیں. عقل کا جو باب ہے الگ سے کوئی باب نہیں دیکھیں گے آپ، انہیں مسائل میں عقل کی بات لے کے آئے. جیسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں کہ عقل صریح جو ہے وہ نقل صحیح کے مخالف نہیں ہو سکتا. الفاظ جو ہم استعمال کریں گے عقیدے کے دروس میں، یہ الفاظ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے چاہیے. اپنی طرف سے کوئی بھی لفظ بیچ میں داخل کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ توقیفی ہے، جیسے عبادات توقیفی ہیں، جیسے نماز ہم فجر کے دو رکعت میں تیسری نہیں زیادہ کر سکتے، اسی طریقے سے عقیدے کے مسائل میں بھی ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ زیادہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کچھ کم کر سکتے ہیں. نمبر آٹھ، ہمارے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عصمت معصوم جو ذات ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم ہیں، اور جو بھی شریعت اللہ تعالی نازل فرمائی ہے لوگوں تک پوری امانت کے ساتھ پہنچا دی ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، اور امت کا اجماع بھی معصوم ہے، امت کا اجماع بھی معصوم ہے. لیکن امت کے الگ الگ لوگ جو ہیں، فرد جو ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، چاہے صحابہ کیوں نہ ہو، چاہے تابعین کیوں نہ ہو، چاہے ائمہ کیوں نہ ہو، تا قیامت عصمت صرف اجماع میں ہے، فرد میں عصمت نہیں ہے. جب بھی کوئی اختلاف ہو، نمبر نو، جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی مسئلے میں، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو یا عبادات یا معاملات میں، مرجع قرآن و حدیث کی طرف ہونا چاہیے. اور اختلافی مسائل میں جو درد پہلے بیان کیا تھا وہ میرا خیال ہے ابھی ضرورت نہیں ہے کہ میں پھر سے کچھ بات اس میں کروں، اس میں خلے دو درد تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے، کہ اختلاف کی شرعی حیثیت کیا ہے. نمبر 10 سچا خواب. سچا خواب کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے سچے خواب ہوتے ہیں اور فراست بھی حق ہے بشرط یہ کہ شریعت کے مخالف نہ ہو. تو جیسے حدیث میں آئے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن سچا خواب باقی ہے. نمبر 11 دین میں تکلف اور بے سود بحث کرنا درست نہیں. ہاں اگر جدال کرنے احسن طریقے سے کسی کو کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے تو حکمت کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں. نمبر 12 اگر بدعتوں پر رد کرنا ہے تو بدعت سے نہیں کرنا. جب بھی کسی باطل کا رد کرنا ہے تو حق سے کرنا ہے. بدعت کا رد بدعت سے نہیں ہوتا اور باطل کا رد باطل سے نہیں ہوتا بلکہ باطل کا حق سے ہوتا ہے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نمبر 13 كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ بھی اصل ہے عقیدے کا اصل ہے یہ بھی کہ دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر 14 اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں جو اصل ہے وہ ہم وہ نام اور وہ صفات ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید میں ثابت ہیں اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں چار شرطوں کے ساتھ. من غیر تعطیل انکار کیے بغیر وہ من غیر تأویل. تأویل کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو جس کے دو معنی ہیں ایک قریب ایک دور اسے دور والے معنی تک لے جانا اور یہ بھی جائز نہیں ہے اسماء و صفات کے معاملے میں. وہ من غیر تکیف و من غیر تمثیل کیف نہیں پوچھیں کیفیت نہیں پوچھیں گے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں. تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ انکار کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں اسے تعطیل کہتے ہیں. تأویل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہے لیکن ہاتھ کا مطلب ہے طاقت قدرت نعمت. یہ اصل لفظ ہے کیونکہ ہاتھ کے عربی زبان میں دو معنی ہے. ایک قریب معنی ہے جو عام ہاتھ جیسے ہم جانتے ہیں ہاتھ. ایک دور کا معنی ہے جو مجاز میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے طاقت اور قوت اور نعمت. تو یہ تعبیر کرنا قرآن مجید کی آیت کا کہ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت جیسے آپ اکثر ترجمے میں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھی بھی غلطی کرتے ہیں دست قدرت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو دست قدرت سے ترجمہ کرتے ہیں. دست قدرت ترجمہ درست نہیں کیونکہ معتزلی بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں اشعری بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں اور آیت کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسے کیوں کہتے ہو یہ تعبیر کیوں کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا بھی ہاتھ ہے خالق کا بھی ہاتھ ہے دونوں برابر ہو جائیں گے اس میں تشبیہ ہوتی ہے تو اس لیے ہم مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. اور جو آیات اس میں آئی ہیں ہاتھ کے بارے میں ہم ان کی انکار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے کلام ہے وحی ہے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت دست قدرت یہ اس کا مطلب ہے اور یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے کے دروس میں آپ بیان کروں گا دلیل کے ساتھ. یہ مجمل عقیدے میں دلیل بیان نہیں کر سکتا میں ورنہ پھر ایک ہی یہ دو اصل میں ہی پورا وقت گزر جائے گا. یہ جو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں یہ ایک مجمل اجمالی عقیدہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہ من غیر تمثیل چوتھے نمبر پہ چوتھی شرط ہے تمثیل نہیں کرنی مثل نہیں بیان کرنی کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے کس کی طرح ہے انسان کے ہاتھ کی طرح ہے نعوذ باللہ یا کسی اور چیز کی طرح ہے تو یہ بات درست نہیں. تمثیل مخلوقات میں بھی نہیں ہے. اب دیکھیں انسان کا ہاتھ ہے بلی کا ہاتھ ہے جانور کے ہاتھ ہوتے ہیں کہ نہیں کیا دونوں برابر ہیں ایک جیسے ہیں. جب مخلوقات میں یہ تفاوت موجود ہے دونوں کا نام ہاتھ ہے لیکن دونوں مختلف ہیں تو کیا خالق اور مخلوق میں یہ تفاوت نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے. اور جو چوتھی بات من غیر تحریف تأویل اور تحریف ایک جیسے ہیں. تحریف مطلب ہے ایک لفظ کو بالکل تبدیل کر دینا تحریف کرنا. اور تأویل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس ایک لفظ میں دوسرا معنی موجود ہے. تحریف میں وہ معنی موجود نہیں ہوتا. تأویل میں دونوں معنی ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں، دور کے معنی کی طرف لفظ کو لے جاتے ہیں، اسے تأویل کہتے ہیں. وہ اس کی دن ارشاد ادا کر رہا ہے نہیں سکمی کے لیے شعیع وہ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ یہ کوئی چیز بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں ایک ہی آیت میں یہ چار چیزیں آگے ہیں. لے سکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں، یعنی تمثیل بھی ختم ہو گئی، کیفیت بھی ختم ہو گئی. جب کوئی مثل نہیں تو کیفیت نہیں بیان کر سکتے اور مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. وہ سمیع البصیر اس میں اثبات ہے کس چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. جو لوگ نفی صفات میں مبتلا ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام صفت نہیں، وہ آج ہی آیت پڑھتے ہیں لے سکے مثلی شعیع، آج وہ گنگے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے اثبات کر رہے ہیں اسی ایک ہی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. جیسے انکار کیا مثل کا، ادھر ہی اقرار کیا اور اثبات کیا سننے کا اور دیکھنے کا. نمبر 15، فرشتوں پر ایمان اجمالاً اور تفصیلاً، اور یہاں پر احتیاطاً دلیل کے ساتھ قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جو الفاظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جن کے نام موجود ہیں، انہیں پہ اکتفا کیا جائے گا. اور مثال کے لیے غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، اسرائیل کہتے ہیں ملک الموت، کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل. اسرائیل کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. اسرائیلیات سے یہ لفظ لیا گیا ہے اور آج تک عوام الناس میں بھی مشہور ہے کہ ملک الموت کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. یہ بات درست نہیں. تو اس لیے قرآن اور حدیث سے ہی الفاظ لینے ہیں. نام بھی فرشتوں کے وہی جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے وہ نام استعمال کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں بشریت کی ہدایت کے لیے تا قیامت، جو کتاب مجھے وہ قرآن کریم ہے، اور جو باقی کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور قرآن مجید میں ان سب کتابوں کا جو علم وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو نفس کرنا چاہتے وہ نفس ہو چکا، جس کو باقی رکھا وہ تا قیامت باقی رہے گا. اور ان کتب پر بھی وہی ایمان جسے قرآن اور صحیح حدیث میں جو ثابت ہے اسے پہ اکتفا کیا جائے گا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں کتاب یہ بھی کسی نبی کی ہوگی، یہ گیتا جو ہے یہ بھی کسی نبی کی ہوگی، ہم کہیں گے بالکل نہیں، کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل نہیں. جو قرآن مجید صحیح حدیث میں جو کتابیں موجود ہیں وہ مشہور کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، وہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کا ہمیں علم ہے. اگر یہ متفرق ہو گئی ہیں، کسی اور مذہب نے ان سے کچھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم ان کے علاوہ کسی کتاب کو ثابت نہیں کرتے. نمبر 17، الایمان بالانبیاء والرسل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں پر ایمان. اور یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ پورے بشریت کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، اور بشر ہیں، نور نہیں ہیں، علم غیب نہیں جانتے، حاضر و ناظر نہیں ہیں، کن فیکون کے پاس نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. جس نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ خود بھی کافر ہے، اور اس دعوے کو ماننے والا بھی کافر ہے، دائرۃ اسلام سے خارج ہے. اور یاد رکھیں، جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ اشد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، اس میں اس میں ہی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مشکل کشا ہیں، نہ حاجت روا ہیں، نہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ حاضر و ناظر ہیں، نہ ان غیب جانتے ہیں. عبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں، جو بندگی کرتا ہے. اور جو بندگی کرتا ہے کسی کی، وہ اپنی بندگی نہیں کرواتا اور نہ کسی کو اپنی بندگی کی طرف بلا سکتا ہے. یہ حقیقت ہے بندگی کی. اور جو بندہ ہے وہ کسی کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہے وہ کسی کے لیے حاجت روا مشکل کشا نہیں بن سکتا. جو خود محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہو سکتا. وہ رسول ہوں، رسولوں کے لفظ سے جو فائدہ ہوتا ہے علم غیب نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علم غیب مطلق, وہ غیب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں یا احادیث کی صورت, جو وحی موجود ہے, یہ ان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے غیب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن مطلق غیب جسے مخالف صوفی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دے دیا, جو کچھ ہو چکا, جو ہو رہا ہے, اور تا قیامت جو ہوگا, یہ بالکل باطل بات ہے, بے بنیاد بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے اور وفات پا گئے, بشر ہیں, اور جو رسول ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. تو رسول جو ہیں وہ جتنی علم انہیں وحی کے ذریعے ملا ہے وہی آگے بیان کرتے ہیں. اگر علم غیب جانتے, علم غیب مطلق جانتے اگر, تو رسول بننے کی کیا ضرورت تھی, رب بھی بن جاتے. اب رب اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رب وحی نازل فرماتا ہے اپنی طرف سے اور رسول پیغام پہنچاتا ہے. جب رسول مشکل کچھ حالت روا ہو گیا, علم غیب مطلق کا مالک ہو گیا, پھر رب کون ہے؟ نمبر 19, آخرت پر ایمان. اور آخرت پر ایمان میں سے جو آخرت کی علامتیں ہیں اور نشانیاں ہیں اس پر بھی ایمان ہے. اور یہ نشان دو قسم کی ہیں, ایک چھوٹی نشانیاں اور دوسرے قسم کی بڑی نشانیاں ہیں, تو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے دلیل کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے معاملے میں جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ موت, سکرات الموت, موت کی حقیقت کیا ہے, روح کیسے نکلتی ہے, فرشتے کیسے روح نکالتے ہیں, موت کے وقت کیا عالم ہوتا ہے, سکرات الموت سے کوئی بچا ہے یا نہیں بچا, یہ سب حقیقت انشاءاللہ بیان کریں گے دلیل کے ساتھ. اس کے بعد قبر, قبر کا عذاب, قبر کا نعیم, پھر میزان محشر اور حساب و کتاب, ترازو, حوض, پل سرات, جنت دوزخ, سب انشاءاللہ تفصیل سے ہم بیان کریں گے. نمبر 20, الایمان بالقدر خیر و شر. نمبر 21, تقدیر پر ایمان. اور یہ ارکان ایمان میں سے یہ چھٹا رکن ہے, اس کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے. اور تقدیر کی حقیقت, تقدیر کا مطلب مفہوم کیا ہے, کیا انسان مسیر ہے یا مخیر ہے, انسان کی کوئی مرضی چلتی ہے یا نہیں چلتی, انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. لیکن اتنا کافی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے, چاہے اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو. نمبر 22, جتنی بھی مغیبات بیان کی گئیں صحیح قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, ان پر ایمان. کرسی کا لفظ ہے, ہمارے ایمان کرسی ہے. عرش کا لفظ موجود ہے, ہمارے ایمان کا عرش ہے. اس طریقے سے پرسرات ہے, حوض ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. نمبر 23, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, ہمارا ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور ہم ایک شفاعت نہیں ثابت کرتے, ہم آٹھ شفاعتیں, آٹھ ثابت کرتے ہیں انشاءاللہ, اور دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے. جو مخالفین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, نعوذ باللہ کا منکر شفاعت ہے, ہم انکار کرتے ہیں, یہ بات درست نہیں. اگر وہ ایک شفاعت ثابت کرتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ آٹھ شفاعتیں انشاءاللہ دلیل سے بیان کریں گے. لیکن یہ شفاعتیں شرطوں کے ساتھ ہیں. دو شرطیں یاد رکھنا. نمبر 1, الرضا عن المشهور, جس کی شفاعت کی جانے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو. اور شرک پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا, مشرک کی شفاعت کبھی نہیں ہوگی, یاد رکھیں. جس کے عقیدہ ہے یا رسول اللہ مدد, یا علی مشکل کشا, اس کی شفاعت کبھی نہیں ہوگی. نہ علی شفاعت کریں گے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, وہ زندگی ساری ٹھوکرے کھاتے رہیں گے اور شرک کے درد میں پھنسے رہیں گے, لیکن قیامت کے دن وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. دوسری شرط ہے اجازت اللہ تعالیٰ کی, جو شفیع ہے, جو شفاعت کر رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے پھر شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی. تو یہ دو شرطیں ہیں, ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 24, قیامت کے دن مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, حق دیکھیں گے, صحیح و صراحتن دیکھیں گے, اور رؤیا کا انکار, دیکھنے کا انکار جہمیوں اور معتزلہ نے کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی نہیں دیکھے گا, بلکہ کبھی کوئی دیکھنے والا نہیں. اور اس کے دلائل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اور سب سے بہترین جو نعمت, سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ دیں گے جنتیوں کو کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ, جزاک اللہ. سب سے عظیم نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. نمبر 24, کرمات اولیاء کیا حق ہے یا باطل ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ کرامات موجود ہیں اور اولیاء پر اللہ تعالیٰ کرامتیں ظاہر کرتے ہیں, لیکن ولی کون ہے؟ کیا جو ماں کے پیٹ کے اندر سے ولی ہوتا ہے؟ ولی کون ہے؟ ہر مؤمن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. کل من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی شخص مؤمن و متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. لیکن کرامت ولی کی نشانی نہیں, کیونکہ کچھ ایسے اولیاء بھی ہیں کہ اس کوئی کرامت نہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے اور جسے چاہے روک دے. تو یہ نشانی نہیں کہ اس کے پاس اگر کرامت نہیں تو یہ ولی نہیں. اور کرامت میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس میں قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو, تباد نہ ہو, اس کا تفصیل بیان کریں گے. اس میں کیسے لوگ گمراہ ہوئے اور شیطان کیسے ایک دروازہ کھول دیا شیطان نے, جس میں لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں اور اسی کرامتوں کے پیچھے مشعوذین کو بھی انہوں نے ولی بنا دیا. نعوذ باللہ, جو نافرمان ہیں جنہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا, اور عجیب و غریب قصے سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ فرض نماز کا وقت ہے, پیر صاحب بیٹھے ہیں, اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دبائے ہوئے, جماعت ہو رہی ہے, کسی کی ضرورت نہیں کہ پوچھے یہ شخص کی وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو کہیں گے یہ پیر ہے, یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ نماز پڑھتے مکہ اور مدینہ میں, یہ ہم جیسے لوگ بےچارے یہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اصحاب الخطوہ جانتے ہیں, خطوہ کہتے ہیں قدم کو, ایک قدم بڑھایا مکہ میں نماز پڑھی حرم مکی میں, اور دوسرا خطوہ عصر کی نماز حرم مدینہ میں جا کے پڑھی. تو انشاءاللہ ان کا رد بھی قرآن اور حدیث سے تفصیل سب کریں گے. نمبر 25, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا جائز نہیں, شرک اکبر ہے, مخرج من الملہ. ایسا شخص جو کوئی بھی عبادت, جو عبادت ثابت ہو چکی ہو, اگر اس عبادت کو کوئی بھی شخص غیر اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دے, چاہے غیر اللہ نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو, پتھر ہو, درخت ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو وہ کافر ہے, کفر اکبر دارالاسلام سے خارج ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس میں ایک میں واضح بتا دوں آپ بھائیوں کو کہ شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسے شریک بنایا جا رہا ہے, اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ شرک کون کر رہا ہے. شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسے شریک بنایا جا رہا ہے. اگر نبی ہے تو جائز ہے, اگر ولی ہے تو جائز, پتھر جائز نہیں ہے کیونکہ پتھر ہے. یہ بات بالکل درست نہیں. شرک کے معاملے میں جس نے بھی نبی کو شریک کیا وہ مشرک ہے, جس نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیا وہ بھی مشرک ہے, اور جس نے پتھر اور درخت کو شریک کیا وہ بھی مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صرف بتوں کے پجاروں کے خلاف جنگ نہیں کی. عیسائی کس کی بات کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. نبی ہیں کہ نہیں؟ اول العزم من الرسل, بہت مشہور نبی ہیں اول العزم میں سے, لیکن جنہیں ان کی عبادت کی وہ بھی کافر, ان کے خلاف بھی جنگ کی, اور جو بت کے پجاری تھے ان کے خلاف بھی جنگ کی, جو فرشتوں کی پجاری تھے ان کے خلاف بھی جنگ کی. تو آج کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی ولی کو یا کسی بزرگ کو یا کسی بھی شخص کو وہ حق دے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یا رسول اللہ مدد کہنا جائز نہیں, شرک ہے. کیوں؟ کہ مدد کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور وفات کے بعد نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا, وہ اپنی زندگی برزخی دنیا میں گزار رہے ہیں. برزخی زندگی, دنیاوی زندگی نہیں, یہ بھی اصول میں سے ہے. اگر کوئی شخص درود بھیجے ان کو پہنچتا ہے, جواب دیتے ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اکثر مخالفین یہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی بات سنے باقی کچھ نہ سنے. اب یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ, ایک شخص بات کرتا ہے, آپ کہتے ہیں اگر وہ بسم اللہ کہے گا تو وہ سنے گا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں سن سکتے, کیا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ دنیا میں زندگی ہے اور دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن آخرت میں اور برزخ جو زندگی ہے وہ اس دنیا سے بالکل الگ ہے. بینہما برزخ الی یوم یبعثون, یہ برزخ ہے, ایک اوڑ ہے, ایک دیوار ہے, تا قیامت یہ رہے گی, جو مر چکا ہے اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے. اور کون شرک کر رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا. اگر نبی شرک کر رہا ہے تو جائز ہے, ان کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اگر بیچارہ کوئی فقیر یا کوئی عام شخص شرک کرے تو اسے پکڑا جائے بالکل نہیں. عطا فرماتے ہیں عبد النبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے تیرے سارے عمل خالص کر دیں, سارے کے سارے عمل. یہ نہ دیکھا جائے گا کہ یہ نبی ہے یا نہیں. خاتم الانبیاء والمرسلین کبھی شرک نہیں کر سکتے, آپ جانتے کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر کیوں دی تاکہ کوئی بھی کہنے والا یہ نہ کہے یہ تو بڑا بزرگ ہے, تو بڑا امام ہے, یہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ ان کے رب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے. اور لیکن تعجب ہوتا ہے, یہ آیت پڑھتے بھی ہیں, قرآن پڑھتے بھی ہیں, یہ آیت بھی پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ تھا شرک فی العبادت, شرک ربوبیت اس سے بھی بڑی بات ہے. ابو جہل ابو لہب نے یہ کبھی نہیں کہا اے حبل اے اللہ اے عزت مجھے اولاد دو, یہ کبھی نہیں کہا کہ مصیبت ہے ہمیں مصیبت سے نجات دلا دو. ہاں وہ قربانیاں کرتے تھے, وہ نظر و نیازیں کرتے تھے, یہ ضرور کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. لیکن آج کی امت میں ہم نے دیکھا ہے اور آپ ساتھی بھی دیکھتے ہیں کہ مشکل کشائی حاجت روائی یہ ربوبیت کا حصہ ہے, یہ بھی غرورت نے صرف کر دیا. علی کے ساتھ صرف علی نہیں کہا جاتا, علی مشکل کشا کہا جاتا ہے, وہ صرف شیعہ نہیں کہتے, مگر بریلوی حضرات جو ہیں وہ شیعوں سے زیادہ کہتے ہیں. حضرت علی غمزان نہیں کہتے, حضرت علی مشکل کشا ہی کہتے ہیں. کہ قول میں بھی شرک, اور یہ مشکل کشائی ابو جہل نے ابو لہب نے یاد رکھیں, کبھی بھی یہ نہیں کہا حبل تو مشکل کشا ہے, یہ کبھی نہیں کہا. وہ جانتے ہیں کہ مشکل تو اچھی بچ اللہ تعالیٰ کام آتے ہیں. نمبر 26, عبادت کے اصول میں سے جو اہم اصل ہے, عبادت تین چیزوں پر مبنی ہے, جو بنیاد ہیں عبادت وہ تین چیزیں ہیں. محبت اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اور اللہ تعالیٰ سے امید تعظیم کے ساتھ. یہ چار چیزوں کا مجموعہ کو عبادت کہتے ہیں. محبت, ڈر, امید, تعظیم جو ہے ہم مسلمان کرتے ہیں. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی افتتاح کی سورۃ فاتحہ سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, الحمد للہ رب العالمین میں محبت ہے. کہاں سے؟ جب اس شخص کو, اس مخلوق کو, اس بشر کو, اس ضعیف اور کمزور انسان کو یہ علم ہوگا کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے, اور صرف اس کا رب نہیں رب العالمین ہے, جتنی بھی کائنات نظر آتی ہے اور جو نظر نہیں آتی سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے, سب کو رزق دینے والا وہی رب ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. جتنی بھی انعامات اور احسانات ہیں ہماری زندگی میں, ہمارے ارد گرد سارے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. محبت ہوگی کہ نہیں؟ چھوٹی سی مثال, ایک شخص آپ کے کام آتا ہے, انسان انسان کے کام آتا ہے, کوئی شخص آپ کا کام کر دیتا ہے تو اس کا احسان آپ کے ذہن میں رہتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں جو دل والے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے احسان کے بدلے چکایا جائے, اور اس احسان سے دب جاتے ہیں اور اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی مثلا فرمایا تحاب تحاب, آپ کسی کو گفٹ دے کے دیکھیں محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا گفٹ دے دیں, چاہے دو چار ریال کا کیوں نہ ہو, چھوٹی سی ڈائری آ کے دے دیں, محبت ہوگی کہ نہیں؟ تو جس ذات نے اتنی انعامات اور نعمتیں نازل کی ہیں, اتنی احسانات ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو محبت ہوگی کہ نہیں؟ محبت ہوگی. جب آپ جانیں کہ الرحمن الرحیم ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اچھا رحمان رحیم میں کیا فرق ہے؟ الرحمن وسیع رحمت والا، اتنی وسیع ہے کہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے. اگر میں پرندے ہاتھ ہیں پرندے کے، زمین پر ٹک نہیں سکتا، آسمان میں کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کیا یہ انسان بھول گیا کہ اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اسے رزق نہیں دے گا؟ اس پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے آسمان میں اڑتے ہوئے. یہ جنبی رحمت وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کو واقعی صحیح قسم کا توکل کرو تو اللہ تعالیٰ کی قسم تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. صبح نکلتے ہیں گھر سے بھوکے اور واپس لوٹتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. یہ انسان ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے بے روزگار ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے. جانور کبھی بھوک کی وجہ سے نہیں مرتا، اگر مرے ہیں تو انسانوں کی وجہ سے مرے ہیں. یہ جو آلودگی پھیلی ہوئی ہے یہ جانور نہیں پھیلا، یہ انسانوں نے پھیلا. وہاں فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اتنی وسیع رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی کافروں کو بھی اپنے رحمت سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی کافر زندہ نہ ہو. یہ کافر جو اپنی طاقت دکھا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو جو اتنی عظیم ذات ہے، اتنی عظیم ہستی ہے، جو کافروں کو بھی، کافروں پر بھی رحم فرماتا ہے، تو کیا وہ مجھ سے رحم نہیں کرے گا؟ میں تو ایک کمزور ایک بندہ ہوں، عبد ہوں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، کیا مجھ پر رحم کرم نہیں کرے گا؟ کیا مجھے اپنی رحمت سے محروم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی نہیں. الرحیم الرحمت الواصلہ، وہ رحمت جو پہنچ کے رہتی ہے اپنے خاص بندوں کے لیے. رحمان میں وسیع رحمت ہے، کافروں کو بھی، جانوروں کے لیے بھی، لیکن رحیم خاص رحمت ہے اپنے پیارے بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے، تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ اگر تم پر اللہ کا رحم کرے تو ہم پر بھی کرتا ہے. ہم کہیں وہ رحمان الرحمت ہے، اس میں جانور بھی شامل تمہارے ساتھ، لیکن رحیم الرحمت نہیں. رحیم الرحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے. جب یہ جانے گا کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، امید ہوگی کہ نہیں؟ تو امید ہوتی ہے، اتنا بڑا احسان کرنے والا رب ہے تو مجھ پر بھی احسان ضرور کرے گا. تو امید ہوتی ہے، جنت کی طرف ہوتی ہے، جنت سامنے نظر آتی ہے، اور یہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس جنت کی طلب کرتے کرتے جنت میں داخل ہو جائے. جب آگے پڑھیں گے مالک یوم الدین، یہاں دل ہل جاتا ہے. آخرت کے دن کا مالک، حساب کے دن کا مالک، اس دن کی فکر نہیں چلے گی. جنہیں جتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، وزیر وزراء ہیں، طاقت والے ہیں، پیسے والے ہیں، سب کے سب ایک ہی سخت میں کھڑے ہوں گے. بدن پر کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، اپنے رب کے سامنے ایسا عجیب ماحول ہوگا میدان محشر. انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ وہ کچھ بات نہیں کر سکیں گے، اپنے اعمال کو یاد کریں گے، اپنی زندگی میں کیا کیا، کسی کی نہیں چلے گی. انبیاء علیہ السلام بھی وہاں پر خاموش ہوں گے، ایک عجیب سا عالم ہوگا. چند لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، باقی ساری کی ساری کائنات میدان محشر میں تکلیف میں اپنے پسینے میں ڈوبی ہوئی، سورج ایک میل کے فاصلے پر، وہاں پر مالک یوم الدین نمایاں ہوتے ہیں. آئے کوئی ہے، کہاں گئے جبار ظالم، کہاں گئے دنیا کے جبار اور ظالم، کہاں گئے؟ کوئی ہے سامنے آئے؟ کوئی نہیں ہے. جو مالک یوم الدین وہاں پر اپنی رحمت فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا، ورنہ حساب شروع نہیں ہوگا. 50,000 سال کا دن، دھوپ میں 5 منٹ کر کے کھڑے ہو کے دیکھیں، 12 بجے 1 بجے 5 منٹ 10 منٹ دیکھیں، کیا حال ہوگا؟ 50,000 سال. یہ میرے ساتھ ہی عام بات نہیں ہے، کہنے کے تو ہم ایسے 2 سیکنڈ میں کہہ دیتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ 50,000 سال کا دن کیسے کھڑے ہوں گے؟ کھڑے ہونا پڑے گا، یاد رکھیں، کوئی بچ نہیں سکتا. پیدا ہوئے ہیں، مکلف ہیں، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، مکلف بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم سامنے حساب بھی دینا ہوگا اور اس لیے کھڑا بھی ہونا ہوگا. آپ کی مرضی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے عرض کے سائے کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں, احترام ادب کے ساتھ عزت پا کے, اور آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس دھوپ میں اس پسینے میں ڈوبتے رہیں. آج وقت ہے, آج ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب موت آئے گی دروازے بند ہو جائے گا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی زندگی پڑی ہے, ابھی وقت ہے, توبہ کر لیں گے, یا کیا ہے ابھی عمر ہی کتنی ہے, لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ موت کا فرشتہ پوچھ کے نہیں آتا, اس جگہ میں گھس جاتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. بادشاہ کہ اس کتنے لوگ کتنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں, جاتا ہے روح نکال کے واپس آ جاتا ہے, کوئی مائی کلر روک نہیں سکتا. اور جب موت آ جاتی ہے تو قیامت شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھے قیامت یہ نہیں جب آئے گی, موت قیامت سب سے پہلی چیز ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو یہ عبادت کی جو تین بنیادیں یاد رکھیں, محبت, الحمدللہ رب العالمین, یہاں پہ نمایاں ہوتی ہے. بہت سے دلائل میں سورۃ فاتحہ سے, کیونکہ یہ عظیم سورت ہے, نماز پڑھتے رہے, اب جب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ اس رب نے تجھ پر احسان کیے ہیں, تو اس قابل بنائے کہ تو ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے, تو محبت ضرور کرنا. جب آپ پڑھیں الرحمن الرحیم تو یاد رکھیں اتنی بڑی رحمت ہے, جانور بھی کافر بھی سب شامل ہیں, الرحیم پر یہ رکھیں کہ تجھے بھی اپنی رحمت سے نوازے, تم اس کے سامنے کھڑے ہو, اسے امید ضرور رکھنا. جب مالک یوم الدین پڑھیں تو میدان محشر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس دن میں کیا کروں گا, تو ڈرنا بھی چاہیے. 28 نمبر پہ تقسیم الدین الحقیقہ و مجاز, یاد رکھیں دین میں یہ تقسیم نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ مجاز ہے. یہ آیت, یہ حدیث حقیقت پہ ہم لیں گے, یہ مجاز پہ لیں گے. جو ہماری عقل مانے گی وہ حقیقت ہے, جو عقل نہیں مانے گی وہ مجاز ہے. یہ بات درست نہیں. حقیقت الفاظ کی حقیقت جو قرآن مجید میں صحیح حدیث جو ثابت ہوئی ہے اس پہ عمل کرنا ہے, اسی طرح سب حقیقت ہے. مجاز کی طرف اس وقت ہم جائیں گے جب وہ حقیقت ناممکن ہو. نمبر 29, لا يعلم الغيب الا الله, غیب مطلق, غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات نہیں جانتی. جو شخص یہ کہتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی غیب مطلق جانتا ہے, تو دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کو اس نے جھٹلا دیا. جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ جادوگر, نجومی, کاہن سچے ہیں, ان کی تصدیق کی ہے, قد کفر بمنذر علی محمد, جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے, تو اس شخص نے کفر کیا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. لیکن ایک شخص جاتا ہے تصدیق نہیں کرتا, اس کی 40 دن کی نماز نہیں. ہاں ایک ذریعہ ہے جانے کا, اگر آپ اس جادوگر کے پاس یا اس کاہن نجومی کے پاس جاتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی ڈرانے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے لیے جاتے ہیں, تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. لیکن شغلیہ جانا ہے, وہ کیا کرتا ہے, 40 دن نماز نہیں. اگر بات کی تصدیق کر لی, فقط کفر بمنذر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 30, جو بھی ذریعہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے یا کفر کی طرف لے کے جاتا ہے, اس کا سد باب کرنا فرض ہے. اب اس کی مثال میں دیکھیں, نبی کی قسم کھانا, نبی کی قسم. اب نبی کی قسم کھانا شرک اکبر ہے, یاد رکھیں شرک اکبر نہیں ہے. شرک اکبر ایک صورت میں ہے, اور جہاں سے کب ہوگی, غیر اللہ کی قسم, نبی کی قسم کھانا, لوگ کہتے ہیں نبی کی قسم, شرک اکبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے ایسا عمل کیوں نہیں کہ جس میں وہ شرک اکبر کرے, لیکن یہ نبی کی قسم جو ہے یہ شرک اکبر کا ایک راستہ ہے. آج قسم کھا رہا ہے, کل اس مشکل کشا ضرور کہے گا. تو شیطان دن وسوسہ کرتے کرتے اس چیز کی جو رتبہ ہے اس بڑھا دیتا ہے. اب جانتے قسم انسان کیوں کھاتا ہے؟ کسی چیز کو سچ ثابت کرنے کے لیے, کسی عظیم ذات کو, کسی عظیم ذات کے نام کو استعمال کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں. جب شخص نے کہا نبی کی قسم, تو ایک طریقے سے اس نے نبی کی اتنی تعظیم کی جتنی ایک مومن اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے. تو یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر اور یہ راستہ ذریعہ ہے, اس طرح کہتے ہیں شرک اصغر اس کو استعمال نہ کرو, یہ جائز نہیں ہے. صرف ایک صورت شرک اکبر کی, اس کو کوئی مثال کسی کو آتی ہے؟ غرب کی قسم کھانا ایک صورت شرک اکبر کی. شیخ بعض رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سوال کیا, میرا خیال سودان سے تھا, کہتے کہ ایک شخص کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا, میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اس نے انکار کیا, نہیں مجھے آپ نے یہ چیز دینی ہے میں نہیں مانتا. جب ولی کی قسم کھائی تو وہ شخص وہ کانپنے لگا, ڈر گیا, کہتے نہیں آپ سچی ہو. سودان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی قسم کی پرواہ نہ کرے اور ولی کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ درجہ دے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے, وہ یہ شرک کیا پر ہے. نمبر 32, کسی کے لیے کسی مسلمان کے لیے قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا یہ دوزخی, یاد رکھیں دلیل میں جو ثابت ہو چکا یہ جنتی ہے ہم کہیں گے یہ جنتی ہے, جو دلیل میں ثابت ہو یہ دوزخ ہم کہیں گے دوزخی. جنتی کون ہے؟ عشر مبشر بالجنہ کون ہے؟ وہ 10 صحابی جن کو بشارہ دی گئی کہ یہ جنتی ہے, ہمارا ایمان ہے بائی نیم نام لے لے کہ یہ جنتی ہے. سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے, جنت میں ہے, کیوں؟ عشر مبشر میں سے ہے. ابو لہب جہنم میں ہے, جہنم میں. تب بچے گا ابی لہب و تب, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ فلاں شہید فلاں جنتی یہ نہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نرجو لہ الشہادہ, اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جسے اپنی جان دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے شہید قبول فرمائے, شہید کا درجہ دے دے, لیکن جنتی ہے نہیں. کیوں؟ اس میں کوئی دلیل نہیں. ظاہرہ تو اس نے جہاد کیا ہے, باطن ہمیں کیا پتا کس لیے کیا ہے. جب قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے گواہی دی یہ جو صحابہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, ان کے تذکرہ قرآن مجید نے کر لیا, لیکن اس شخص کا تذکرہ کون کرے گا؟ تو کسی کے لیے بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں اچھے لوگوں کے لیے اچھائی کی امید رکھتے ہیں اور برے لوگوں کے لیے برائی کی امید رکھتے ہیں. تکفیر کا مسئلہ, کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور آج کل کے دور میں یہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے. تکفیر اور تفجیر, سب سے پہلے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کافر ہے پھر قتل کرنے پہ اتر آتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا قتل کرنا واجب ہے, مرتد ہو گیا, اب مرتد سے کون حد قائم کرے گا, اسے قتل ہی کر دو. تکفیر کے ضوابط ہیں, شریعت نے ضابطے رکھے ہیں, تقریباً 20 کے قریب ہیں, تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. اس سے پہلے کہ آپ کسی شخص کو کافر کہیں, کسی مسلمان کو کافر کہیں, ان 15-20 چیزوں کو دیکھ کر پھر آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کہہ سکتے آپ. کیوں؟ کیونکہ ایک سنگین مسئلہ ہے, کسی کو کافر کہنے سے بندہ خود بھی کافر ہو سکتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی مسلمان کو کافر کہا دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے, فقط باء بی احدہما, یا تو کہنے والا سچا ہے وہ شخص کافر ثابت کر لے, اگر ثابت نہیں کر سکتا دلیل کے ساتھ تو وہ خود کافر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں سوال جواب کو نشست ہو تو میں بات ختم کرتا ہوں, اگر آپ چاہیں تو اسی درس کو میں آج ختم کر لوں. آپ کسی درس میں نہیں تھے یا کیسے دے دینا؟ ابھی ایک ہی سوال تو میں پورا درس نہیں بیان کر سکتا, پچھلا درس اسی پر بھی تھا کہ ہاں جتنے سوال کی اسے آپ سن کے پلیز دے دینا, کیونکہ ابھی میں 50 پوائنٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں, ابھی کیونکہ ساتھیوں کو بھی جلدی ہوگی, پہلے سے میں نے دیر کر دی ہے. نمبر 34, قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, منزل غیر مخلوق, اللہ تعالیٰ نازل فرمائے مخلوق نہیں ہے. منہ بدا و الیہ یعود, اللہ تعالیٰ سے ہی نازل ہوا, اللہ تعالیٰ سے ہی شروع ہوا, ابتداء اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور واپسی بھی قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. سبحان اللہ, اب جانتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے, اور اتنی عظیم کتاب ہے یہ جس کو سب تو نہیں آج کل کے اکثر مسلمان ان کی قدر نہیں کرتے. واللہ اگر آج اس کتاب کی قدر ہوتی آج بھی لٹنا ہوتی. اس ذلت جو امت میں آج موجود ہے اس کی وجہ اس قرآن کے قدر نہیں ہے. اس کو محفوظ کرنا جانتے ہیں, دس کپڑوں میں اس کو لپیٹ کے اوپر اسی اتنی اونچی جگہ پہ رکھنا جانتے جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے, یہ کر سکتے ہیں. شیطان اتنا وسوسہ ڈالا جو خون میں دوڑتا ہے کہ اللہ کے کلام میں نیچے رکھے گی بے ہوتی ہوتی ہے, اس کو اونچا رکھو, اتنا اونچا رکھو کہ پڑھ ہی نہ سکے. ہمارے معاشرے میں ہمیں عربی نہیں آتی, اور جو ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی بس ثواب کی نیت ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کا ثواب دیتا ہے پڑھنے سے. قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کلام ہے, اللہ تعالیٰ چنی ہے سب سے بہترین نبی کے لیے, سب سے آخری کلام, اس میں کوئی شک نہیں. ایک ایک حرف کا آپ کو اجر ملے گا اور دس گنا اجر ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے اصل نازل کرنے کی وجہ صرف پڑھنا نہیں ہے, کتاب انزل الیک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب, یہ اس لیے ہم نے اتاری ہے. مبارک کیوں ہے, برکت کس میں قرآن مجید کی؟ اس کی تدبر میں ہے, اس کی آیتوں کو پڑھو اور دیکھو. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب سورۃ طور پڑھتے, والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, رونا شروع ہو جاتے, اتنی روتے بیمار ہو جاتے, اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے. ہم کتنی دفعہ پڑھتے سورۃ طور؟ قرآن کی سورتیں جانتے ہیں نا, کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ کبھی تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی, آپ نے تھوڑے سے آنسو آئے کبھی؟ عمر بن الخطاب عیش و مشرق جنت میں تھے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ خوشخبری سنا دی کہ تم شہید ہوگے, جنت میں جائیں گے, شہید ہوں گے. قرآن مجید دل پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ یہ سورت پوری نہیں پڑھ سکتے, بیمار ہو جاتے. کچھ سال پہلے یہ عمر بن الخطاب تھے, اپنی بیٹی زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کرتے تھے, وہ پتھر دل. آج دل کو کیا ہو گیا؟ تعجب کی بات ہے, دس پندرہ سال میں دل کو کیا ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں جتنی بھی سخت دل انسان ہو اپنی سبھی بیٹی کو, اور اس عمر میں جب بچے اتنے پیارے لگتے ہیں, اس معصوم جان کو کوئی اس زمین کے نیچے کوئی دبا سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہی دل تھا, پتھر کالا سیاہ دل جس میں کفر و شرک بھرا ہوا تھا. چند سال کے بعد کس چیز نے اس دل کو اتنا موم بنا دیا کہ قرآن آیات کو حکم آگے پڑھ بھی نہ سکے؟ یہ قرآن مجید ہے میرے بھائی. ہمارے طرح انسان تھے, لوگ سمجھتے ہیں وہ بشر نہیں تھے, وہ بشر تھے, ہماری طرح تھے, خوش بھی ہوتے تھے, انہیں تکلیفیں بھی ہوتی تھیں, ہنستے بھی تھے, روتے بھی تھے, بچے بھی تھے, بیویاں بھی تھیں, سب کچھ تھا ان کا جو آج ہمارا ہے. لیکن جو ان کے پاس تھا آج ہمارے پاس, وہ ایمان کامل. آج ایمان ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ کہ ایمان نہیں ہے, مسلمان بالکل ایمان ہے, لیکن کامل ایمان نہیں ہے. توحید ہے, توحید کامل نہیں ہے. تو یہی قرآن مجید ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ نازل فرمایا ہے, یاد رکھیں وقت آنے والا ہے, قرآن مجید نہ تو سطر میں رہے گا نہ صدر میں رہے گا, نہ قرآن مجید میں رہے گا جو کتاب کی صورت میں, ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا, اور نہ ہی سینے میں قرآن ہی بچے گا, ختم ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب اس پہ عمل کرنا مکمل طور پہ یہ لوگ ترک کر دیں گے. یعنی کہ حافظ نہیں حافظ ہوں گے, اسے تو سینے سے چلا جائے گا, لیکن جب اس پہ عمل نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ, پھر یاد رکھیں قیامت کی نشانی میں سے یہ بیان کروں گا میں, جب یہ اللہ تعالیٰ کلام اور وحی اس زمین سے اٹھا دی جائے گی, پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ انسان جو سب برابر ہے, پھر کوئی قدر نہیں اس انسان کی. جیسے حدیث میں ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی, اور جو قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں, بدترین لوگ وہ ہیں. یہ 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی تھی, اس زمانے میں قبروں میں مسجدیں بناتا کوئی نہیں تھا. کوئی بناتا تھا؟ عیسائی بناتے تھے. مسلمان بناتا تھا کوئی؟ نہیں بناتا تھا. لیکن آج مسلمان بنا رہے ہیں, جو اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں مسجدیں بناتے ہیں, اور اسے بھی تعویل کرتے ہیں کہ سجدہ گاہ نہ بنانا, جہاں پر سجدہ کیا جائے, ہم قبر سجدہ تو نہیں کرتے قبروں پہ, یہ قبر ہے, یہ مسجد ہے, یہاں نماز پڑھتے ہیں, یہ قبر بیچاری کیا کہہ رہی ہے؟ بالکل درست نہیں. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کتاب عظیم کو, قرآن کریم کو, اٹھا لے ابھی وقت ہے. دیکھیں سب مر جائیں گے, زندہ کوئی نہیں رہے گا, لیکن اگر اس دنیا سے چلے گئے ہمارے دل میں تھوڑی سی جو قرآن مجید کو قدر نہ ہی نعوذ باللہ, یہ اس سے تھوڑا سا عمل بھی نہ ہو یا سمجھ بھی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کا کیا سامنا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک سوال ہوگا, کتاب نازل کی تمہارے لیے, کیا کیا تم نے؟ تو جواب ہوگا اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے تھے, رزق نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, کچھ نہیں چلے گا, کچھ نہیں چلے گا. ابھی وقت ہے, تھوڑا سا وقت میں چاہتے سے گزارش کرتا ہوں, زیادہ نہیں, والله یہ مجرد بات ہے. روزانہ ابھی سے اپنے آپ سے وعدہ کروں, ایک صفحہ جو عربی پڑھ سے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, ایک صفحہ پڑھنے میں 5 منٹ نہیں لگتے, اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ ابھی سے اپنے دل میں وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ سیکھیں گے. کیا نہیں سیکھ سکتے؟ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں, والله میرے سامنے ہیں, میرے مریض بھی ہیں, میں نے دیکھا انہیں, کبھی سائیکل نہیں چلائی, مشکل سے سائیکل چلاتے ہیں, آج کیلے لیموزین چلا رہے ہیں. یہ کہاں سے؟ خود آئے تھے, بےچارے مزدوری کرتے تھے, لیکن جب تنگ ہو گئے نہیں کر سکتے تو انہوں نے سیکھا گاڑی کیسے چلی جاتی ہے, اور تھوڑے سے عرصے میں ایک مہینے کے اندر لائسنس نکلوا لیا اور گاڑی چلا رہے ہیں. جب دنیا کی اتنی محنت اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک صفحہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے, نہیں سن سکتے, نہیں سمجھ سکتے, اور سمجھنے کے لیے علماء موجود ہیں. یاد رکھیں والله اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے چنا, انڈیا پاکستان سے جہاں سے بھی آپ ایسے چنا اور آپ یہاں پہ لے گئے. یہ بڑی سب سے بڑی نعمت آپ سب ساتھیوں پہ جو ہے والله ہم سب پہ, اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھیجا ہے. لوگ ترستے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قسم لوگ ترستے ہیں, مر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اپنے گھر کو ایک دفعہ دیکھا نصیب فرما, لیکن دیکھ نہیں سکتے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو اپنے بچوں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کے رکھتے ہیں, 3 وقت روٹی نہیں کھاتے, 2 وقت کھاتے ہیں, 1 وقت کھاتے ہیں, 20 سال تک پیسے جمع کر کے پھر حج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر یہ 90 کلومیٹر ہے, یہ کم ہے میرا خیال ہے, 80 کلومیٹر ہے. کوئی روکتے آپ کو جانے کے لیے؟ تعجب ہوتا ہے والله, یہاں پر میں نے دیکھا ہے, سال گزر جاتا ہے عمرہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, لوگ ترستے دیکھنے کے لیے ایک دفعہ بھی, اور آپ جاتے نہیں. یاد رکھیں اگر اس ملک سے آپ گئے اور پیسہ کما سکتے ہیں, یاد رکھیں, لیکن اگر اس ملک سے آپ صرف پیسہ لے کے گئے تو پھر خیر نہیں. اس ملک سے اگر آپ نے لے کے جانا ہے کچھ, یہ توحید اور عقیدہ لے کے جاؤ. ہمارے ملک میں لوگ پیاسے, اللہ تعالیٰ کی قسم لوگ پیاسے ہیں. وہ جس وقت یہ مزار اور قبروں میں طواف کر کر کے یہ ذلیل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قسم وہ دین کے پیاسے ہیں. اسے آپ ذرا حق بس ذرا پہنچا کے تو دیکھیں, وہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم جیسے کبھی کیا؟ جدال کرنا جانتے ہیں, لڑنا بھی جانتے ہیں, اونچے واضح بات کرنا بھی جانتے ہیں, لیکن بلیہ کی احسن جانتے ہیں؟ اچھے اخلاق کے کسی کو بٹھا کے کبھی ہم نے گفتگو کی؟ یہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہاں سے اگر لے کے جانے میں پیسہ, تو آپ کو انشاءاللہ مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے تو انشاءاللہ مل بھی رہا ہے. زندگی بھی کافی لوگوں کو ہم نے اچھی ہو گئی ہے, دنیا اچھی ہو گئی, لیکن پھر آخرت کو خراب نہ کرنا. جو شخص انڈیا میں رہتا ہے وہ اس کے برابر نہیں جو یہاں پہ رہتا ہے, یاد رکھیں. یہاں پر ہمارے ساتھی ہیں, مشرکان عقائد رکھتے ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ چلو جب جائیں گے وہاں پہ تو یہ بات کی بات ہے. یہاں پر موجود ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کہتے یا رسول اللہ مدد, اور آپ کہتے یا اللہ مدد. اس کو کیوں جاتے کہتے اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو دیکھتے ہیں, جان نکل رہی ہے, بچہ ہے, کلمہ پڑھ لو. عبد اللہ کی طرف دیکھتا ہے, نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں, بار اشارہ کرتے ہیں, عجیب ابو القاسم پڑھ لو کلمہ. پڑھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے وجہ سے اس بندے کو جنت دے. اب یہ زندگی کے ساتھ جو بھی کچھ کرتا رہا اس کلمے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیا. ہم نے کتنے, ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں غلط عقیدے رکھتے ہیں. ابھی محرم ہے, کتنی نیازیں حسین کے نام پر بانٹیں گے, ملیں کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا, یا یہاں عزیزے میں کوئی نہیں کرتا, یہاں کوئی نہیں کرتا, یہاں پہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. جس کے گھر سے آئی ہیں کبھی ہم نے ان کی طرف جا کے دو باتیں کی ہیں؟ مسجد نماز پڑھتے ہیں اکٹھے بیٹھے, کبھی ان سے جا کے بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا, یاد رکھے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کہ میں نے آپ کو موقع دیا, یہاں پہ علم بھی ہے, علماء بھی ہیں, تعلیم بھی ہے, آپ کا صرف وقت جائے گا, پیسہ نہیں جائے گا. یاد رکھیں یہاں پر دین سیکھنے کے لیے ہاں وقت چاہیے صرف, جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت نہیں, سب کچھ ہے, وقت نہیں ہے. تھوڑا سا وقت آپ علم حاصل کریں اور ان پیاسوں تک یہ ذہن نہیں یہ آب حیات پہنچائیں, جس میں دنیا اور آخرت کی زندگی اس علم میں موجود ہے, یہ پہنچائیں. الہدایہ والضلال, ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں, نہ کسی ولی کے, نہ کسی نبی کے, نہ کسی فرشتے کے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مصلحین مرشدین یہ بھی ہدایت دیتے ہیں, لیکن ہدایت دلال اور ارشاد لوگوں کو حق راہ کی طرف بلاتے ہیں, صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں, لیکن کسی کا دل نہیں موڑ سکتے. اگر دل موڑ سکتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا دل موڑ لیتے, اتنی ان سے پیار اور انس تھا. آخری وقت تک رو رہے تھے, قل لا الہ الا اللہ, ان سے کلمہ تو پڑھ لے. اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو توفیق دی, تعجب کی بات دیکھیں ذرا, اس یہودی کو توفیق دی کلمہ پڑھ لیا, ابو طالب کو توفیق نہیں دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, اور یہ ان کے لیے یہ سخت جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون ہے, ہدایت ان کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے عطا فرما دے. اگر ان کے ہاتھ میں کن فیکون ہوتا تو ابو طالب جہنم میں نہ ہوتا. تو ہدایت کی حقیقت اور گمراہی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں. العباد افعال من مخلوقات اللہ, یہ انسان بندے اللہ تعالیٰ کے اور ان کے اعمال بھی مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. دین میں تفرقہ باندھنا درست نہیں, مسلمانوں کے بیچ فتنے زرع کرنا درست نہیں. اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف واپس کرنا چاہیے, اور اس شرط سے کہ جو اختلاف کے ضابطے ہیں اور آداب ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 38, جس نے بھی سلف صالحین کی جماعت سے منہ موڑا یا دور ہونے کی کوشش کی اسے نصیحت کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ, اچھے الفاظ میں اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, سختی نہیں کرنی چاہیے, نرمی کے ساتھ, اور اگر ضرورت پڑے تو جدال بھی آپ کریں لیکن بالتی احسن. اس کے بعد الامامت بالاجماع, حکمران اور امامت کی کیا حقیقت ہے, اور اس میں بھی آج کل کے دور میں خاص طور پہ تکفیر اور تکفیر کے اس دور میں یہ بہت اہم بات ہے, اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن یاد رکھیں امامت کے لیے ایک زمانہ تھا جب ایک خلیفہ نصب کیا جاتا تھا, یا شورا سے ایک خلیفہ بنتا تھا, یا ایک خلیفہ اپنے بعد میں آئے خلیفہ کا نام نظر کر رہے تھے یہ خلیفہ ہوا, یا چار پانچ لوگوں کو کا نام دے دیتے ان میں سے آپ جو چاہیں آپ خلیفہ بنا لیں, یا جو چوتھے قسم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت سے کسی جگہ پر قبضہ کر لے اور اس پر اچھی طرح سے متمکن ہو جائے تو اہل الحق اگر اب جو ملک میں رہتے ہیں اس کی بیعت کر لیں تو ہر شخص پر بیعت واجب ہو جاتی ہے, چاہے وہ اپنی زبان سے مانے یا نہ مانے اس کی بیعت ہو جاتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور اس میں بھی کافی لوگ گمراہ ہوئے, جو کہ آپ کو سلفی کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں وہ بھی اس میں گمراہ ہوئے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آج خلیفہ نہیں آج بیعت بھی کسی کی نہیں. یاد رکھیے بات درست ہے, خلیفہ نہیں واقعی نہیں, یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے, مسلمانوں کی وجہ سے آج خلیفہ موجود نہیں ہے, اور یہ جو وجہ ہے یہ توحید آج موجود نہیں ہے. امت میں جو شرک نمایاں ہے بدعات اور خرافات اتنی پھیل گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جیسے ہم کریں گے ویسے بھریں گے. تو آج خلیفہ بھی موجود نہیں ہے, اور یہ انتظار نہیں کریں گے جب خلیفہ کا بیعت کریں گے, ورنہ تو افراتفری ہوگی. کسی ملک کا نظام بغیر امام کے چل سکتا ہے؟ آپ امیجن کریں کہ ایک ملک میں حکمران نہیں ہے, کیا حال ہوگی؟ شمال کا حال دیکھا آپ نے, ایک چھوٹے سے مثال شمال دیکھا آپ نے, سیاد بھر ایک ظالم حکمران تھا, شدید ظالم تھا, لوگوں کو چوراہے پہ کھڑا ہوئے گولے سے اڑا دیتے تھے, چار گروہ اٹھے اس کے مخالف اس کو ہٹانے کے لیے, چار گروہ, اس پر قابو کر کے اسے اتار لیا, قتل کر دیا. جو چار گروہ تھے یہ ان کے آپس میں جنگ ہو گئی, اب کون حکمران بنے گا. اور اتنی شدید جنگ ہوئی کہ کسی کی جان, کسی کا مال, کسی کی عزت محفوظ نہ رہی. عام لوگ بےچارے شماری بھاگے, کہاں جاتے. ایک طرف یہ پوتی ہے غریب ملک, دوسری طرف یمن ہے اس سے غریب ملک, وہاں پر بھاگے. ایک مرتبہ ایک ضعیف اور بوڑھا شمالی بیٹھا تھا اس کیمپ میں جو یو این دیتی ہے, اس میں بیٹھا تھا اور باتیں ہو رہی تھی ایسے ہی, جگہ اچھے وقت یاد کر رہے تھے. تو اس بوڑھے نے کہا سیاد بلی کی جب ذکر ہوا اس شخص کا رب یمان ہوں, تو لوگوں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہیں, اتنی ظالم کے لیے اتنی بڑا لفظ استعمال کر رب یمان ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم جب وہ ظالم زندہ تھا ہم نے یہ بھی نہیں دیکھے تھے, ہماری جان بھی محفوظ تھی, ہمارا مال بھی محفوظ, ہماری عزت بھی محفوظ تھی. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, عورتیں وہاں پہ ہیں, جس کا دل چاہے کسی عورت کو اٹھا لیتے ہیں, جس کا دل چاہے مال لوٹ لیتے ہیں. یہ دن ہم نے نہیں دیکھے تھے, یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو ظالم حکمران اس سے بہتر کہ حکمران نہ ہو. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اور جو نعمت ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ نعمت کیا ہوتی ہے. امن و امان ایک عظیم نعمت ہے جس کی آج ہمیں قدر نہیں. میری کلینک میں ایک شمالی نرس ہے, چھٹی پہ گئی تھی واپس آئی ہے تقریباً 8-10 سال کے بعد میں. جب واپس آئی ہے تو انہوں نے پوچھتا ہے, میں نے حال پوچھا کہ لوگ کیسے ہیں, آپ جانتے ہو کیا کہتی ہیں. اللہ تعجب کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کہتی ہے لوگ شمالی جو وہاں پہ رہتی یمن میں, شمال تو نہیں جا سکتی, وہ یمن نہیں جاتی ہے. اس کی آواز ٹھیک ہے, یہ آواز ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتی ہے کہ شمالی یہ کہتے ہیں کاش اسرائیل شمال کو لے لیں, ہماری جان چھوٹ جائے, اس ذلت سے ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ یہ بات اسرائیل کو چاہتی ہے وہاں تک جنگ کریں گے, ہمارا ملک شمال لے لے, لیکن ہم اس ضلع سے نکلنا چاہتے ہیں. کتنی سال ہو گئے کہ چین کی نیوز ہو سکے, یہ وہ تمنا کرتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اسے محض جذبات سے اور خواہش نفس سے اسے ضائع نہ کریں. اس کے ضوابط ہیں کہ حکمران سے نصیحت کیسے کی جاتی ہے, کیسے خلاف بات کی جاتی ہے, ظالم حکمران سے اس کے ساتھ کیسے تعلق کرنا چاہیے, کب فرم برداری کریں کب نہ کریں, یہ ان شاء اللہ تفصیل سے بیان کریں گے. اور اس میں جو باتیں ہیں وہ میں ان شاء اللہ تفصیل سے بیان کروں گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب عدول ہیں, سب سچے صفات ہیں. ان کی جس سند میں صحابی آ جائے یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ ضعیف ہے یا ثقہ ہے یا نہیں ہے. اگر صحابی مجہول بھی ہے, یعنی کہ روایت سے ایک تابعی بیان کرنا ہے کہ عن صحابی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافی ہے. صحابی ہے تو یہ کافی ہے سند کے لیے. صحابہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ضعیف ہے یا ثقہ ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے تزکیہ کیا ہو تو ہم جیسے لوگ کیا تزکیہ کریں گے. ان کے تذکیہ ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کے راضی ہو چکے ہیں, تو ان کے لیے یہ گواہی ہی کافی ہے. آل بیت کی محبت فرض ہے, ہمارا ایمان ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کی جائے, ان کی پائل کی جائے پھر معروف معصیت میں نہیں. اور اہل بیت میں صرف پنچن پاک نہیں جیسے سنتے ہیں لوگوں سے, اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات انہن اجمعین. اگر گھر میں اہل بیت کے تھے گھر والے, اگر گھر میں گھر والے ہی نہ ہوں وہ کیا گھر ہے, وہ کون سا اہل ہے جس میں گھر کے سربراہ عورت نہ ہو, وہ بتائیں کون سے اہل بیت سمجھتے ہیں. اور جو شیعہ ہیں جیسے آپ جانتے ہیں وہ اہل بیت کو ایک خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو سمجھتے ہیں, ان کو ایک خاص نام دیتے ہیں اور ان کے نام سے علیہ السلام لگاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہمارے نزدیک اہل بیت کی فرما برداری, جیسے صحابہ کرام کی عزت ہم کرتے ہیں, اہل بیت کی صحابہ کرام میں سے ہی ہیں اور ان کے قدر کرتے ہیں اور ان حجت جیسے صحابی کہ ہم حجت مانتے شرطوں کے ساتھ کہ کوئی نفس کی مخالفت نہ ہو. صحابی کا قول یاد رکھیں قابل حجت ہوتا ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ, یعنی اگر کوئی روایت میں صحابی کا قول ہو اس پہ عمل کریں یا نہ کریں دو شرطوں ہیں. نمبر ایک, اگر کسی آیت یا حدیث سے نہ ٹکراتا ہو, کسی نفس کی مخالفت نہ ہو. نمبر دو, اگر کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو صحابی کا قول حجت ہوتا ہے اور اہل بیت کا قول بھی اس طریقے سے جو صحابی جو صحابہ میں سے اہل بیت جو صحابہ میں سے ہیں, حضرت علی ہے, الحسن ہے, حسین ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہا وعنہم اجمعین. جہاد فی سبیل اللہ, جہاد حق ہے اور جہاد کے شروط اور ضوابط موجود ہیں اور جہاد بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اپنی مرضی سے اپنی طرف سے نہیں, کیونکہ جہاد عبادت ہے جیسے نماز روزہ حج زکات عبادت ہے اور ہر عبادت کی شرطیں اور ضوابط ہیں ارکان ہیں. اسی طریقے سے جہاد کی بھی ضوابط ہیں اور شرطیں ہیں اور ارکان ہیں, ان کے بغیر جہاد قابل قبول نہیں. تو جہاد بھی اگر کرنا ہے تو پہلے جہاد کرنا سیکھو پھر جہاد کرو. یاد رکھیں جہاد کا مطلب نہیں کہ تلوار اٹھاؤ اور اپنے سامنے کافر کو قتل کرو, یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے. جہاد کا مقصد ایک شریف مقصد ہے, ایک عظیم مقصد ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الامر کلہ للہ, ان سے قتال کرو. قاتلوہم اقتلوہم نہیں, لفظ میں فرق دیکھیں, قاتلوہم مقاتلہ دونوں جانب سے ہوتا ہے, اقتلوہم اسے قتل کرو, دونوں میں فرق ہے. جہاد میں مقصد نہیں کہ کافر کا قتل ہو, یاد رکھیں. جہاد میں مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو یا دین بلند ہو. جب دین بلند ہو گیا تو کافر کو قتل نہیں کرے. دین بلند کیسے ہوگا؟ یا تو وہ مان جائے مسلمان ہو جائے, یا اگر مانتے ہو تو جزیہ دے دے, جزیہ نہیں دے دے تو اس کے لیے تلوار ہے. اس طریقے سے ان شروط کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہے. اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر. شریعت اسلام کے دو اہم ستون ہیں, بہت ضروری ہیں. اکثر لوگ انہیں سے پوچھ ڈال لیتے ہیں یا اس پہ بہت کم عمل کرتے ہیں. جیسے ہمارے لیے نماز ضروری ہے, روزہ ضروری ہے, حج ضروری ہے, عقائد یا علم سیکھنا ضروری ہے, اس طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. دعوت و تبلیغ دین کا حصہ ہے اور دعوت و تبلیغ یاد رکھے فرض ہے ہر انسان پر اس اپنی مقدرت کے مطابق. فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا علم وعملوا الصالحات اس پہ عمل, وتواصوا بالحق دعوت و تبلیغ, وتواصوا بالصبر اس پر صبر کرنا. اور دعوت و تبلیغ کے ضوابط بھی ہیں, شروط بھی ہیں. اپنی مرضی سے من گھڑت طریقوں سے دعوت تبلیغ جو کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور کسی خاص گروہ کے لیے بھی دعوت تبلیغ کرنا یہ بھی درست نہیں. اس میں اخلاص اور اتباع کی جو دو شرطیں ہیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے, پھر دعوت تبلیغ کرنی چاہیے. نمبر 44, الاصل فی مسلم السلامہ, ہر مسلمان کفر بدعت شرک اور بدکاریوں سے پاک ہے جب تک کہ اسے ظاہراً یہ چیز ظاہر نہ ہو جائے. ہر مسلمان جو ہمارے ساتھ مسلمان ہے, ہم نہیں پوچھیں گے کیسا مسلمان ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھو نہ پڑھو پتہ نہیں یہ مشرق ہے یا نہیں, بالکل نہیں. ظاہراً ہر مسلمان مسلمان ہی ہے, سچا ہے, اگرچہ اس سے کوئی ایسا عمل یا قول نہیں ہو جاتا جس سے وہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے یا مشرق نہ ہو جائے تو اسے تہمت لگانا بھی جائز نہیں ہے. مسلمان اور کافروں کے ساتھ دوستی اور دشمنی کی قرآن اور صحیح حدیث و صلی صالحین کے بیان کردہ طریق اور قواعد سے رکھنی چاہیے, اور یہ قواعد بہت ضروری ہیں, ان شاء اللہ تفصیل سے بیان کریں گے. صرف اشارہ دینا اس وقت میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں بھی کافی غلطیاں ہوئی ہیں. کافر کے ساتھ کیسا ہمارا سلوک ہونا چاہیے؟ کیا ہر کافر جتنے بھی کافر موجود ہیں ان کے خلاف ہماری جنگ ہے؟ یا کافروں کو قسمیں ہیں؟ ذمی کون ہوتا ہے؟ مستعمن کون ہے؟ حربی کون ہے؟ ان کی کیا قسمیں ہیں؟ ان کے کیا حقوق ہیں؟ کس طریقے سے ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے؟ یہ بھی انشاءاللہ دلیل سے بیان کریں گے. اس کے بعد کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے, قرآن مجید میں صحیح حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں. انشاءاللہ 20 یا 30 کے قریب دلیل انشاءاللہ بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. ہر واحد مسلمان ہے, اور ہر موحد سے محبت کرنا فرض ہے, اور ہر کافر سے بغض رکھنا بھی فرض ہے. ہر مومن سے مسلمان کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے, اور ہر کافر کے ساتھ بغض رکھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا ہر صورت میں کفر اکبر نہیں ہوتا, کچھ صورتیں کفر اصغر کی بھی ہیں, اور ہر حکمران جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے وہ بھی کافر کفر اکبر نہیں ہوتا. اس کے بھی صورتیں ہیں, نو صورتیں ہیں, نو میں سے چھ کفر اکبر کی ہیں اور تین کفر اصغر کی ہیں. یہ بھی تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نظر آنا, اس کی حقیقت کیا ہے, خواب میں نظر آ سکتے ہیں یا نہیں, اس کی کیا ضوابط ہے. یاد رکھیں, جو شخص یہ کہے کہ میں نے رات اپنے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سب سے پہلا سوال, آپ نے انہیں کیسا دیکھا, حلیہ مبارک کیا تھا, سب سے پہلا سوال. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور فرمایا اور کہا کہ میں نے خواب میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے انہیں کیسا دیکھا, ان کا حلیہ مبارک کیا تھا, انہیں حلیہ بیان کیا, فرمایا سچ دیکھا. تو حلیہ جاننا بہت ضروری ہے. جب سوال کریں گے, جب ہمیں خود ہی پتہ نہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقیہ و اخلاقیہ کیا ہے, ہم کہاں جان سکتے ہیں. اور اس کے لیے صفات خلقیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں, اور اس میں جو رحیق المختوم اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی صفحہ میں ام مائدہ کا قصہ جو ہے, انہوں نے جو صفات بیان کی ہیں, ایک ہی صفحہ ہے. آپ اگر اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں, دو دفعہ دیکھ یاد کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب اس میں سے دیکھ جو بھی شخص کہے میں نے خواب میں دیکھا, اس سے پہلے کہ خواب اپنی پوری تفصیل بیان کرے آپ نے کیسے دیکھا, کیا حلیہ تھا. اگر وہ حلیہ مطابقت کرتا ہے تو سچ دیکھا, اگر مطابقت نہیں کرتا تو جھوٹ بولتا ہے. اور یہ ہمیں کہاں سے ملا, یہ میرے خواب وسلم کے فرمان سے. تو جسے مجھے دیکھا سچ دیکھا, شیطان میری مثل میں نہیں آ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہوں یا نہیں, دونوں لفظ میں فرق ہے. میرے خواب وسلم یہ نہیں فرمایا کہ شیطان میرا نام کا دعویٰ نہیں کر سکتا, یہ فرمایا کہ میرے مثل, جتنی بھی روایات موجود ہیں دیکھیں اس میں مثل ہے یا میرے جیسا, جس میں حلیہ مبارک کا ظاہر مفہوم سامنے آتا ہے. تو اس بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا ضرور. تیسرے نمبر پر جو واقعہ ہے, شریعت کے احکام کامل ہو چکے ہیں, اور اگر خواب میں بھی دیکھا ہے تو شریعت ہم اس خواب کو نہیں بنا سکتے, شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا. فرات الفاتح وہ حالک صوفی کہتا ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, میری طرف آئے یقظت لا منام, حقیقتا آئے جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں, اور مجھے یہ درود دے کے گئے جسے درود الفاتح کہتے ہیں. اور وہ شخص حالک شخص کہتا ہے کہ یہ وہ درود ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں, مجھے یہ فرما کے گئے ہیں, جس نے اس درود کو پڑھا وہ قرآن مجید سے 6000 زیادہ دفعہ زیادہ بہتر ہے. قرآن مجید ایک طرف اور یہ درود جو دو لائنوں میں ہے ایک طرف, اس کی جو فضیلت ہے, اس کی جو عجر و ثواب ہے, وہ قرآن کو 6000 دفعہ پڑھیں گے یہ اس کی زیادہ فضیلت ہے. نعوذ باللہ, کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ لیکن وہ شخص اس کی اتباع اتنی ہے لاکھوں کے تعداد میں, سودان میں اور افریقہ میں اور شمال افریقہ میں اتنی اس شخص کے اتباع ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله, اللہ تعالیٰ سچ فرما دے قرآن مجید, ولكن اکثر الناس لا يعلمون. وما تو یہ زیادہ تعداد جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ حق پر ہو, بلکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے, صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک گروہ ایک فرقہ ہی سچ پر راہ راست پر ہوگا, اور جو تا قیامت کامیاب رہے گا ایک فرقہ, زیادہ لوگ نہیں. تو اکثریت بھی دلیل نہیں ہے سچائی کی. اور آخر میں ہم سب مسلمان ایک ہیں, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا رب ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا راستہ ایک ہے صراط مستقیم, جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں 17 دفعہ صرف فرض نمازوں میں. جس نے بھی اس راستے سے منہ موڑا اور نکلا اس نے تفرقہ پیدا کیا, ہم اسے حکمت کے ساتھ بلاتے ہیں اس راستے کی طرف کہ واپس آ جائے. اگر واپس آتا ہے تو الحمدللہ، اگر واپس نہیں آتا تو ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یاد رکھیں ایک نعرہ آج کل سنتے ہیں کہ سب مسلمان ایک ہی ہیں، جس نے کلمہ پڑھا وہ سب ایک ہی ہیں، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، جتنی بھی فرقے آج موجود ہیں، جب کلمہ پڑھا ہم سب ایک مسلمان، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، سب کو ایک ہاتھ ہونا چاہیے، دشمن دروازے پہ ہے اور ہمیں بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اگر شیعہ اپنا باطل نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنا حق جو سچ ہے وہ چھوڑ کے کیسے اس کا ہاتھ ملا ہوں. اگر شیعہ اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کرتا، یہ نہیں مانتا کہ قرآن حق ہے اور صحابہ کرام کو صبح شام جس ہم اذکار پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد نعوذ باللہ حضرت ابوبکر و عمر کو گالی دیتے ہیں، دعا خانہ میں قریش یہ صبح شام میں جیسے ہم اذکار پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. من عاشر رضی اللہ عنہ ابھی بھی کویت میں ایک حالف نے، ابھی اسی دور کی بات ہے، نعوذ باللہ اس شخص نے دوبارہ سے یہ میگزین میں دیا ہے کہ عائشہ نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے، اس کی برات نہیں ہے، ابھی تک یہ کہتے ہیں. تو کیا اگر وہ اپنا یہ باطل نہیں چھوڑ سکتے تو اپنا ہاتھ بڑھاؤں اور اپنا حق چھوڑ دوں؟ کو کوئی بات نہیں، گالی دینی ہے یا اپنے گھر میں دیں، میرے سامنے نہ دینا. اللہ کی قسم کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا. تو کرتا ہے کہ کہیں گے یار اگر گالی دیں میرے باپ کو اپنے گھر میں دینا، یار میرے سامنے نہ دینا، ہم سب ایک ہیں، دشمن دروازے پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کون سی نصرت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ہاتھ نہیں ملے گا. اس طریقے سے جو صبح و شام قبر کا طواف کرتے ہیں، ضرورت مدد مانگتے ہیں، علی مشکل کشا ہے، غوث مشکل کشا ہے، صبح و شام غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اور متعجب الملفوظات میں احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے پیر کو پکارنا چاہا لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں تھی کہ یا اللہ بھی کہہ کے دیکھو، زندگی ساری جب بھی میں نے پکارا یا غوث ہی کہا. یہ امت ہے میرے بھائی، ہمارے آپ سمجھتے کہ جو پہلا جس جو ہم ہیں سلفی، ہمیں کیا تعداد ہے امت میں، کتنی پرسنٹ ہے جانتے ہیں؟ ہمیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ سب عقائد چھوڑ دیں. اگر وہ کہتے یار مسلمان کہنے دو تمہیں کیا پڑی ہے، کہنے دو اسے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جا رہا ہے، شرک ہو رہا ہے. بدترین گناہ جو زمین پہ کبھی ہوا تو شرک کا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو زانی کو معاف کر دے، رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور نہ اس کو معاف کرے گا جس نے شرک کا ساتھ دیا، اور نہ اس کو معاف کرے گا جس نے شرک پہ خاموشی اختیار کی، جس نے شرک کو نہیں روکا اور شرک کو مشرک نہیں کہا، اس نے بھی شرک کا ساتھ دیا. ہم اگر روک نہیں سکتے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے روک سکتے، دل سے تو ہم انہیں برا کہہ سکتے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہاتھ ملا دو کوئی حرج نہیں؟ امریکہ دروازوں پہ ہے، وہ ہماری عزتوں کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ان سے پہلے یہ شیعہ ہمارے دشمن ہیں. اگر ان کو اقتدار مل جائے وہ یہ لوگ آ جائیں تو وہ کام کریں گے جو یہودی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی قسم. ان کی کتابیں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ پڑھائی کری آپ نے؟ وہابی اتنی بڑی گالی ان کے لیے، ان کے بعد یہ بریلوی حضرات. ہمارے معاشرے میں کتنی ان کی تعداد، صوفیت اتنی پھیلی ہمارے معاشرے میں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملا. کس چیز پہ ہاتھ ملائے جب وہ صراط مستقیم چھوڑ چکے، حق کو چھوڑ چکے، ہم بھی حق کو چھوڑ کے ہاتھ ملائے؟ تو کہتے نہیں، تھوڑا سا وہ حق اپنا حق چھوڑ، تھوڑا سا آپ بھی اپنا حق چھوڑ لو. یہ حق ہے، حق چھوڑنے کے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا کہ حق پہ جو آپ کے عقل کے مطابق اس پہ عمل کرو، باقی چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اس امت کو نصرت کبھی دے گا؟ غزوہ احد میں عظیم صحابہ، اگر کوئی ولی ہے دنیا میں تو وہ اولیاء کے سردار ہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا دی اسی وقت، چھوٹی سی غلطی بلکہ غلط فہمی. آج امت میں کتنی غلطیاں ہیں، سود خوری کو چھوڑ دیں، زنا کو چھوڑ دیں، وزن کے نافرمانی کو چھوڑ دیں، بے نمازی کو بھی چھوڑ دیں، زکات دے تو وہ بھی چھوڑ دیں، صدقہ دے تو وہ بھی چھوڑ دیں. شرک اکبر اس امت میں موجود، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ ایسی امت کے اللہ تعالیٰ نصرت کبھی کرے گا؟ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہی راستہ صحابہ کرام والا. 13 سال مکی زندگی میں کیا تھا؟ تلوار تھی. 13 سال یہ ایمانیات سے توحید کا سبق تھا. 13 سال نماز بھی نہیں تھی. اور جب نماز وقت میں فرض ہوئی جیسے ہجرت سے 2 سال پہلے, اسے دو دو رکعت تھی, دو دو رکعت, 5 وقت نہیں تھی, صبح شام دو دو رکعت پڑھتے تھے, اللہ کا ذکر کرنا ہے بس. اور صبر و تقوی, صبر و تقوی دو, وہ دو بنیادیں ہیں. اب قرآن اٹھا کے دیکھیں, جتنی بھی قومیں گزری ہیں, یہودی جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر گئے, 83 تھی 83 تعداد 83, جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلے واپس آئے مصر سے, کتنے تھے جانتے ہیں؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ مقابلہ نہیں کر سکے فرعون کا. اللہ تعالیٰ حکمت تھی, آپ نے کچھ نہیں اٹھا, کچھ جنگ نہیں کر, لڑنا نہیں آپ لوگوں نے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا, آپ جانتے کہ فرعون کے کس نے ہلاک کیا؟ بنی اسرائیل نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام تلوار سے انہوں نے ہلاک کیا, اس کو اسے ہلاک کیا کس چیز سے؟ طوفان سے. یہ پانی جو ہم پیتے ہیں, جو ہم استعمال کرتے ہیں, اللہ ہمارے مسخر کر دیا ہے, اسی پانی کو حکم دیا, یہ اللہ تعالیٰ کا فوجی بن گیا. اور جسے رب کا دعویٰ کیا تھا یہ نہریں میرے تنے بہ رہی ہیں, اسی نہر میں غرق ہو گیا. تو یہ کہتا تھا میں نہروں کا مالک ہوں, اسی پانی میں تمہیں ہم زندہ بچا دیں گے. نمرود نے کہا میں رب ہوں. ایک مچھر, جانتے ہیں مچھر کی کیا قیمت ہے, کیا قدر ہے؟ ایسے مچھر دیتے ہیں, پلے کرتے ہیں, سیکو مر جاتے ہیں. ایک مچھر کو بھیجا, ایک فوجی سے, اور اس شخص کا حالات, اس متکبر کا حالات جو ربیر کا دعویٰ کرتا تھا, ایک مچھر نے کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ اپنی گردنیں کٹواؤ, اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیقوں سے اس دن کو اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہمارے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں, تقوی ہے کہ نہیں, ہم متقی پرہیزگار ہیں کہ نہیں. صبر و تقوی وہ دو بنیادیں ہیں جس سے ہمارا پورا دین قائم ہے, ہماری عزت بھی اسی میں ہے. جب صبر و تقوی اس امت میں آئے گا اللہ تعالیٰ قسم کامیابی دے رہے گی. آج صبر موجود ہے لیکن تقوی کی کمی ہے. اسی تقوی کی طرف آئیں, اپنے دین کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہمارا عقیدہ کیا ہے, انشاءاللہ کامیابی قدم چنیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کامیاب ہونا ہے اس دین کی طرف واپس ہونا, اور پوری تاریخ گواہ ہے جب بھی یہ مسلمان اس دین سے دور ہوا کافر کا غلبہ ہوا, جو ہی واپس آیا کافر ذلیل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن حدیث سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعات اور خرافات سے ہمیں ہمارے ذریات کو سب مسلمانوں کو نجات دے. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے, آخری 5 منٹ ہے میرا خیال. بدعات کی قسمیں تفصیل میں بیان کروں گا, لیکن بدعات کو یاد رکھیں, اس کی 3 قسم مختلف تقسیمات ہیں. نمبر 1 بدع مکفر, بدع غیر مکفرہ. وہ بدعات جو ذرا سب سے خارج کے لیے مکفرہ کہتے ہیں, جیسے یا رسول اللہ مدد, یہ بدعی لفظ ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ الاحداث فی الدین غیر دلیل, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ پیمانے آپ کے لیے, یہ سمجھ رہے ہیں آپ. بدعت کا پیمانہ ہے یہ, ترازو ہے, نئی چیز ہو دین میں ہو اور اس کی دلیل نہ ہو. یا رسول مدد نئی چیز ہے, پہلے موجود نہیں تھی, مثلا کو وفات لوگ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے, نئی چیز ہے. دین میں ہے یا دنیا سے تعلق ہے, دین سے تعلق ہے. دلیل کوئی ہے, کوئی دلیل, یہ بدعت ہے, اس کے لیے بدعت مکفرہ. اس طریقے سے قبر کا طواف کرنا, قبر کے لیے سجدہ کرنا, یہ بدعت مکفرہ ہے. دوسرے طرف بدعت غیر مکفرہ, وہ بدعت جو گمراہی ہے. یاد رکھے ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت, لیکن کچھ ذرا سمجھ خارج کر دیتے ہیں مکفرہ کہتے ہیں, اور کچھ ذرا سمجھ خارج نہیں کرتے انہیں کہتے, اسے کہتے ہیں غیر مکفرہ. جیسے میلاد النبی, یہ بدعہ مکفرہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بدعہ حقیقیہ, بدعہ اضافیہ, یہ دوسری تقسیم ہے. بدعہ حقیقیہ کہ کوئی چیز جو دین میں نہ ہو اسے نہیں ایجاد کر دیں, جیسے جشن میلاد النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, تابعین کے دور میں نہیں تھا, پہلے 3 صدی میں نہیں تھا, فاطمی عبیدی شیعوں نے 4 صدی میں اسے ایجاد کیا, اور آج کچھ لوگوں کے لیے دین کیسے بن چکا ہے, اسے کہتے ہیں بدعہ اضافیہ. اس کی دوسری مثال مغرب کی 3 رکعت ہے, کوئی 4 رکعت کرنا چاہے اسے کہتے ہیں بدعہ اضافیہ. تو میلاد النبی ریلیشن بدعہ حقیقیہ ہے, اور 3 رکعت مغرب کی 1 اضافہ کرنا بدعہ اضافیہ ہے, اس کی دوسری مثال درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کچھ لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں, ہر اذان سے پہلے, اور کیسے دلیل تو ہے, قرآن مجید کی علوم کی آیات لے کے آتے ہیں اور عام احادیث لے کے آتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں یہ بدعہ اضافیہ ہے, اس کے دلیل موجود ہے, لیکن اس جگہ پہ اسے اس کی قید لگانا یہ موجود نہیں ہے, اس کے بدعہ اضافیہ. کفر اکبر اور کفر اصغر, کفر عقیدہ کا وہ کفر اکبر ہے اور کفر عملی اور کفر اصغر ہے. ہر کبیرہ گناہ کا مرتکب کرنے والا اسے کہتے ہیں کافر کفر اصغر, اور کفر اکبر وہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے.
آج امت میں اجماع نہیں ہے تو جو مسائل کا اشتہار آج ہوتا ہے اس سے امت کا اجماع نہیں ہوتا, اس کے بارے میں
امت کا اجماع نہیں ہے. کس نے کا اجماع نہیں ہے؟ اجماع تو ہر دور میں رہے گا, تا قیامت رہے گا. جو لوگ امت میں شامل ہیں وہ امت کا حصہ نہیں ہے, انہیں ہم اپنا حصہ نہیں سمجھتے. اگر بریلوی ہماری بات نہیں مانتا تو امت میں شامل نہیں ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ 73 فرقے کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72 بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سب کے سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. جب پوچھا گیا کون سا فرقہ ہے, فرمایا ہم علی جو اصحابی, یہ وہ فرقے جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جو فرقے میں شامل ہے ان کا آپس میں اجماع بھی ہوتا ہے, اور جو ان سے اختلاف کرتا تو اس فرقے میں ہے ہی نہیں, وہ تو 72 میں ہے.
اگر کسی مسئلے پہ دو سلفی علماء اجتہاد کریں اور اگر عاملی ان کے اجتہاد پہ عمل کرے تو اجتہاد کا درست ہونے پہ جو ان کو جو اجر ہے, کیا عاملی کو بھی وہ اجر ہے یا پھر اجتہاد کا اجر سے مستحق اور عاملی سے؟
یاد رکھیں اجتہاد اس صورت میں ہوتے جس میں دلیل نہ ہو, قرآن میں یہ صحیح حدیث میں. ایک مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے, ایک مجتہد نے اجتہاد کیا اور فتویٰ دے دیا, اب اس سائل کے لیے یہ دین کا حصہ بن گیا, اب اس سے عمل کرے تو اجر ثواب ملے گا, اسے کیوں ملے گا؟ نہیں, اجتہاد کا اجر اور چیز ہے اور اس پہ عمل کرنا اور چیز ہے. جو اجتہاد مجتہد نے اجتہاد کیا اس کو تو اسے ثواب مل گیا, جو اس پہ عمل کرے گا جو شخص اس عمل کا ثواب الگ ہے وہ اسے ملے گا. اجتہاد کا الگ, اجتہاد کا اجر جو ہے مجتہد کو ملے گا جس نے اجتہاد کیا, اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کا اجر اس کو ملے گا جس نے اس پہ عمل کیا.
اگر وہ اجتہاد غلط ہو تو بھی اجر ہوگا؟
اجتہاد اگر غلط ہے اور اس سائل کو علم ہو چکا غلط ہے تو اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے, اسے کرے گا تو وہ گنہگار ہے. اگر اسے علم نہیں, اسے پہلے موت آ گئی تو کوئی حرج نہیں, اس پہ کوئی مشکل نہیں.
دین کی نشر و اشاعت کے لیے ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی
کیا ہے؟ ویڈیو فوٹوگرافی جائز نہیں ہے, فوٹوگرافی بالکل جائز نہیں ہے. ویڈیوگرافی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. جو حق بات ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضرورت کے وقت جائز ہے, اور ضرورت ایسی مثال کے طور پر مثال بھی دی ہے کہ کافر ملک ہے وہاں پر اسلام کی صحیح جو صورت ہے وہ نہیں پہنچ رہی, اور دیکھیں یورپ امریکہ میں قادیانی پھیلی ہوئی ہے, صوفی پھیلے ہوئے ہیں, اور جو حق قرآن اور حدیث کا جو ایک پیغام ہے وہاں پہ نہیں پہنچنا صحیح طریقے سے. تو اس کو پہنچانے کے لیے اگر میڈیا کا استعمال کیا گیا, ٹی وی کا استعمال کیا گیا, تو ان کے لیے جائز ہے, یا ایسی جگہ پر جہاں پر آپ حق بات نہ پہنچا سکے وہاں پر بھی جائز ہے. لیکن عام مجالس میں یہاں پر ہم استعمال کریں کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو دونوں صورتوں میں فرق ہے. صاحب کون سچے کون سے جھوٹ ہے؟ اس کی سچائی کا سچا خواب وہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو چکا ہے, واقع جس کی تصدیق کرو سچا خواب ہے, جو جھوٹ ہے جو واقع اس کی تصدیق نہ کرے. اور سچے اور جھوٹے خواب کی جو بنیاد ہے وہ کوئی شخص نہیں بیان کر سکتا کہ یہ خواب سچے یا جھوٹا ہے, جو واقع کی طرف ہو جائے ٹھیک. لیکن خواب میں ایک چیز اہم چیز جو ہے وہ یاد رکھیں, اپنا خواب کسی کو نہ بتایا کریں, یاد رکھیں. اچھا خواب ہے تو جسے چاہے بتا دیں, برا خواب کسی کو نہ بتانا. یہ میرا ذاتی ایک نصیحت سمجھ رہے ہیں میری طرف سے, کیونکہ ایک تجربے کی بات ہے اور سر صالحین سے بھی ثابت ہے. جس نے خواب کی تعبیر یا تعویل کی وہ تقریباً چیز ویسے ہی ہو کے رہتی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ خواب کی تعبیر کروائیں یا دیکھ لیں آپ کس سے پوچھ رہے ہیں, کیا اس کا اہل ہے کہ نہیں. اگر وہ اہل ہے, اس کے دین اور تقوی کا آپ کو اس کے دین اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہے تو پوچھ لیں, ورنہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا.
ایک کم سے کم تین دن تک تو نہ بتانے کا.
تین دن کی بات جو ہے وہ درست ہے, لیکن کوئی ساتھی جلد بازی کر لیتے ہیں, وہ رہ نہیں سکتے کہ کوئی مصیبت آ جائے گی. سلف صالحین کے صحابی تھے, وہ سوال کرتے تھے اور وہ پوچھتے تھے. لیکن میں جو اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ برے صاحب جو ہیں ان کا نام برا ہی کافی ہے, نہ بتایا کریں بہتر ہے.
کسی مسئلے میں اگر
جی یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, حرام نہیں ہے یا بات سمجھ لیں, خواب برے خواب کے بارے میں سوال کرنا جائز ہے. میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے نہ کرنا, کیونکہ جو کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ وہ ہو کے رہے گا. یاد رکھیں اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے آپ کے سر پر, اللہ تعالیٰ لکھ دیا تقدیر, وہ تو ہو کے رہے گی. تو خواب سے اسے کیا کرنا ہے, ٹینشن میں رہو گے, پریشانی میں رہو گے. یہ الگ بات ہے کہ دیکھیں جو صبح جو پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں, جو پانچ وقت نماز اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, اور جب بھی گھر سے باہر جاتے ہیں ذکر کیا, گھر کے اندر گئے ذکر کیا, مسجد میں داخل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, خارج اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, حمام میں گئے ذکر کیا, باہر نکلے ذکر کیا, بازار میں گئے ذکر کیا, اس جگہ پہ گئے اللہ کا ذکر کیا, نیچے اتر اللہ کا ذکر کیا, تو جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو اس کی پھر پرواہ نہیں رہتی کسی چیز کی. تو اس طرف آئیں, اس کو چھوڑ دیں, آپ کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ, جو ہونے والا تو ہو کے رہے گا, لیکن آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. خوابوں کی تعبیر کی کتابیں نہ پڑھیں, میرے مشورہ نہ پڑھا کریں. خوابوں کی تعبیر کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے آپ عقیدہ سیکھیں, قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں, صحیح احادیث کی شرح پڑھیں, وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بن سکتی ہے. خوابوں کی تعبیر سے آپ کو کیا لینا دینا. کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ کتاب ہے, جیسے ہم حدیث کو دیکھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں کسی ایک معتبر کتاب کی طرف, وہ خواب دیکھتے ہیں کتاب کھول کے, وہ خود بھی عالم بنے بیٹھے لوگوں کو خواب کے مشور عجیب سے دے رہے ہیں. کچھ لوگ استخارے کے نام پہ یہ عمل کر رہے ہیں, یہ بات بالکل درست نہیں. یاد رکھیں قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات کی قسم کھانا جائز ہے.
اگر کسی مسئلے میں صالحین میں اختلاف ہو جائے تو عام آدمی کیا کرے؟
عام آدمی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر جس پر اس کا اعتماد اس پہ عمل کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی آپ کی نفس میں اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے آپ وہ لگا دیں, اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. لیکن یہ نہیں کہ خاص گروہ کے لیے, خاص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے میں اس کی طرف جاتا ہوں, یہ چیز چھوڑ دیتا ہوں. یاد رکھیں حق واضح ہے. نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صرفتکم عن الحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یجرو عنھا الا ھالک, میں تمہیں ایسے چٹیل خاص میدان میں چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. ہلاک کون ہوگا؟ لا یجرو عنھا الا ھالک, جو ہلاک ہونا چاہتا ہے اسے منہ موڑے گا, وہ ہلاک ہوگا. تو یہ کوئی نہ کہے کہ اگر سلف میں اختلاف ہے تو یہ مسئلہ واضح نہیں ہے. سب مسائل واضح ہیں, سب کے سب واضح ہیں. جس میں قوی اختلاف ہے اس میں بھی جہاں پر آپ دونوں چیزیں برابر میں دیکھیں, موازنہ کریں, جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں, لیکن ہوا نفس کو بیچ میں نہ لائیں.
قبر کے عذاب کا
منکر دائر اسلام سے خارج ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو سچ قول ہے جو صحیح ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں ہی اس کی گواہی موجود ہے, اس صحیح حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان میں گزرے اور فرمایا انما العذبان وما العذبان فی السبیل, یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں, ایک شخص چغلخوری کرتا ہے, دوسرا شخص پیشاب میں صفائی کرنے سے کوتاہی کرتا تھا. تو یہ صحیح بخاری یہ صحیح حدیث صحیح روایت, جس نے اسے جھٹلایا اسے وحی کو جھٹلایا اور وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور یہ جو جتنے آپ سوال پوچھ رہے ہیں, اب جلد بازی کر رہے ہیں, آج کے موضوع پہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں. یہ تفصیل انشاءاللہ پورے بیان کروں, دلیل کے ساتھ بیان ہوگی, لیکن تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے. اہل سنت اور جماعت, یہ نام جو ہے صحابہ کرام کے دور سے ہی یہ ثابت ہے اور وہ بھی اسلام کو استعمال کرتے تھے. جب شیعہ اور خوارج نکلے تو دو گروہ بنے, اہل البدع والخرافات اہل سنت والجماعت, اور ابن سیرین جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, مقدمہ مسلم فرماتے ہیں ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سند کے لے لیتے ہیں. جب امت میں تفرقہ پیدا ہوا, اہل بدع الخرافات سامنے آئے, تو ہم نے بھی اس وقت سند دیکھنا شروع کر دی. جو لوگ سچ پر تھے, ثقات تھے, اہل سنت والجماعت میں سے تھے, ان کی روایت لیتے تھے, اور جو لوگ بدعتی تھے ان کی روایت ہم ترک کر دیتے تھے.
ایک آخری سوال ہے, کلمہ گو کو کافر کہنا صحیح ہے؟
کلمہ گو کو کافر کہنا, کہ میں نے بتایا کہ تقریباً 20 کے قریب ضوابط ہیں,
اس کے عقائد کو صحیح کرنا جائز ہے یا اس کو کلمہ گو کو ڈائریکٹ آپ
کلمہ گو مسلمان؟ میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ظاہر ہر شخص مسلمان ہے جب تک کہ اسے کچھ ایسا قول یا عمل ظاہر نہ ہو جائے جو اسے دار اسلام سے خارج کر دے. اگر اسے کچھ ایسا ہوا تو آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ شرطیں پوری نہ ہو اور موانع ختم نہ ہو. شروط ہیں, دیکھا جائے گا ایک شخص ہے, سامنے بت رکھا ہے, اب دیکھا اس نے سجدہ کیا, آپ یہی کہہ سکتے کہ تم کافر ہو, یاد رکھیں. اب جا کے دیکھو, ہو سکتا ہے پاگل ہو, پاگل کافر ہو سکتا ہے؟ اس کی عقل ہی نہیں, یہ معنی ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے سامنے بت ہے, جہالت بھی, یہ بھی معنی ہے. تو یاد رکھیں اس کے ضوابط ہیں, جب تک کسی شخص پر حجت قائم نہیں ہوتی اور شرط واضح بیان نہیں ہوتی اور معنی ختم نہیں ہوتی, آپ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. سر نبی سے غلطی ہوتی ہے, یہ غلطی نہیں, یاد رکھیں انبیاء سب معصوم ہیں, انبیاء سب معصوم ہیں, دین میں کسی چیز پہ غلطی نہیں کرتے, یاد رکھیں. اور یہ بات درست نہیں, یہ صوفیوں کا قول ہے کہ جتنے بھی نبی آئے نعوذ باللہ انہوں نے معصیت کی ہے, معصیت نہیں کی. اور فرق یاد رکھیں خاطئ میں اور مخطئ میں. مخطئ ایک چیز ہو جاتی ہے لا علمی میں, اور خاطئ جو جان بوجھ کے کرتے ہیں. معصیت بھی جان بوجھ کے کی جاتی ہے, اور انبیاء معصومین ہیں, ہر برائی سے معصوم ہیں. اور جو صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ جب شفاعت کا وقت آئے گا اور لوگ بھاگ کے جائیں گے مختلف انبیاء علیہ السلام کی طرف, تو کوئی نہ کوئی نبی اپنی غلطی بیان کرے گا, جیسے بہن علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں نے جھوٹ بولے تھے تین. تو آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں, تو یہ جو تین اصل میں جھوٹ بولے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے تھے, یہ ان کی غلطی نہیں تھی, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تقوی کی وجہ سے ان چیزوں کو غلط بیان کیا. تو یاد رکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, غلطی نہیں کرتے. دنیا کے معاملے میں غلطی ہوتی ہے, وہ دنیا کے معاملے میں انبیاء سے بھی غلطی ہوتی ہے, دین کے معاملے میں وہ معصوم ہیں, کبھی غلطی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل سے مسلم کی روایت, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, کہ تم اپنی دنیا کے بارے میں بہتر جانتے ہو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کے بارے میں جو بہتر ہے نا استعمال کی, اگر استعمال بھی کیا جائے تو اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. حضور کا اگر مقصد ہے کہ حاضر و ناظر ہے تو جائز نہیں, یاد رکھیں. اور حضور کا مطلب اگر آپ استعمال کرتے ہیں ادب کے لیے, احترام کے لیے, تو کوئی حرج نہیں. میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہر شخص جو حضور کہتا ہے اس کے لیے عقیدہ نہیں, یاد رکھیں, یہ تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. عام طور پہ جو حضور کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کا یہ عقیدہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کبھی نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. حضور جو کہتے بہتر اللہ استعمال کیا جائے, نبی رحمت ہے, نبی کریم ہے, کتنی سراج منیر, کتنے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیارے الفاظ استعمال کی, وہ استعمال کریں. اور حضور کا لفظ ثابت بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے ترجمے میں عجم جب آئے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا, اور دو قسم کے لوگوں نے استعمال کیا. ایک وہ جو حاضر ناظر سمجھتے ہیں, بالکل جائز نہیں, حرام ہے, درست نہیں ہے, بلکہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے, اور وہ شخص مشرک بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, یاد رکھیں. لیکن حضور اگر ادب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جیسے عام لوگ کہتے ہیں حضور فلاں حضور, تو یہ جائز ہے, لیکن بہتر ہے اگر اسلام کو نہ استعمال کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ہیں.